الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اهل صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ وعظم شانہ وتم برہانہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں یہ مبارک ساعت گزشتہ سال کی طرح پھر مہیا ہوئی کہ ہم نو روزہ مستقل اس تربیتی درس کے اندر اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنی معاشرت کو قرآن و سنت کے ذریعے سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اس اہتمام پر میں نور کوثر کے تمام افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ اور دین سے جس سچی اور کامل محبت کے ثبوت کے طور پر ایک بہت ہی پر احتشام اور پر وقار اہتمام انہوں نے کیا، اللہ رب العالمین ان کے رزق میں، عمل میں، عمر میں اور جملہ شعبہ زندگی کے اندر برکتیں اور عافیتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ ان کے معاونین کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین انہیں نظر بد سے، نظر حاسدین سے، ناگہانی مصیبت سے انہیں اور آپ تمام سنی مسلمانوں کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، تسلسل کے ساتھ جس موضوع کو لے کر ہم چلیں گے اس کو آپ نے یقیناً اشتہارات کے ذریعے ضرور سماعت کر لیا ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ توحید ہے، عقیدہ جو ہے وہ عقد سے بنا ہے، اس کا معنی ہے گرہ، کسی چیز کو مضبوط کرنا، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اعتقاد یا عقیدہ، اس کو دینی طور پر جب اختیار کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کی تصدیق کرنا، دل سے اس چیز کو سچ جاننا اور اس پر نہایت پختہ یقین رکھنا، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں ہمیں عقیدے کے حوالے سے دو لفظ ملتے ہیں، یعنی پختہ یقین رکھنا، دل سے کسی بات کی تصدیق کرنا، اس کو سچ جاننا، اور اس میں دل کی ایسی تصدیق، دل کا کسی چیز کو ایسا چاہنا دینی طور پر، دینی طور پر دل کا کسی ایسی بات پر جم جانا کہ اس کے خلاف اور کوئی رائے ہمارے ذہن اور دل کے اندر پیدا نہ ہو، اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے عقیدے کے اعتبار سے قرآن کے دو لفظ ملتے ہیں، ایمان اور ایقان. یہ عقیدے کے ہم الفاظ ہیں، یہ مترادفات ہیں، یعنی لکھنے میں بولنے میں تو اس میں فرق ہے لیکن معنی سب کا ایک ہی ہے. قرآن ہمیں عقیدے کے بارے میں، کہ جب میں نے آپ کو بتا دیا عقیدہ کس کو کہتے ہیں، دل سے چیزوں کو یقین سمجھنا، یقین کرنا، اور اس کے خلاف کوئی اور رائے انسان کے دل و دماغ میں قائم نہ ہو، تو قرآن اس مفہوم اور اس معنی کے لیے دو لفظ پیش کرتا، ایمان اور ایقان. ایمان کا معنی بھی یہی ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، اور ایقان کا معنی بھی یقین سے ہے. تو یہ دونوں چیزیں ذہن اور قلب کے ساتھ ہیں. تو جو چیز ذہن اور قلب کے ساتھ جم جاتی ہے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، اور قرآن کی زبان میں اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. اسلام کے بنیادی عقائد، یہ بہت میں بنیاد سے آپ کے سامنے گراس روٹ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ایک عام سطح کے شخص بھی ایمان کو سمجھ سکے، اور جو ہمارے لیے ضروری چیز ہے اس کو ہم جان سکے. میرے دوستو، ترتیب کے ساتھ ہم چاہیں گے اس تسلسل کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ جتنا علم ہم حاصل کر سکیں، جتنا شعور ہم دین کے حوالے سے حاصل کر سکیں، جہاں ہمیں یہ پتہ چل جاتا. کبھی آپ کو کنفیوژن بھی ہوتی ہوگی کہ جناب ہم عقیدہ بولتے ہیں لیکن قرآن میں تو عقیدہ کا لفظ نہیں ملتا. تو عقیدہ جو ہم بولتے ہیں اس کے لیے قرآن نے جو لفظ رکھا ہے وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ جو ہم بولتے ہیں اس کے لیے قرآن نے جو لفظ رکھا ہے وہ ایقان ہے. تو ایمان چند چیزوں کو دل سے سچ جاننے کو کہا جاتا ہے، اور ایقان یقین کو کہا جاتا ہے. تو ایمان ہو یا یقین ہو، یہ دونوں چیزیں قلب و ذہن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہر وہ چیز جو قلب و ذہن کے اندر پختہ ہو جائے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، اور دینی اصطلاح کے اندر اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اسی طرح میرے دوستو، اسلام کے چند بنیادی عقائد یعنی ایمانیات کے متعلق چند چیزیں ہیں، اور ایمانیات چند بنیادی عقائد ہیں جس پر جم کر یقین رکھنا، یہ ایک مسلمان کے لیے اصل ضرورت ہے. اس کے بغیر وہ مسلمان ہی نہیں قرار پا سکتا، پایا جا سکتا. اور وہ کیا چیز ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، سابقہ کتابوں پر ایمان لانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر جو قرآن اترا ہے اس پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے. قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں، تو میں اختصار کے ساتھ صرف ایک ہی آیت پڑھ کر آگے چلنا چاہوں گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے. اس میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یعنی کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر رسول بھی ایمان لائے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ ایمان کی چیزیں جو رسول پر اتاری گئیں، رسول بھی اس پر ایمان لائے ہیں اور اہل ایمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں. کل آمن باللہ، اور وہ تمام ایمان لے کر آئے ہیں. کس پر؟ اللہ رب العالمین پر. وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر. وکتبہ، اس کی کتابوں پر. ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ایمان والے جو لوگ ہیں وہ رسولوں کے درمیان بندر بانٹ نہیں کرتے، وہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، تعصب اور عصبیت نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ کو جو نبی مان رہا ہے وہ حضرت موسیٰ کو نبی نہ مانے، یا جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے بغض رکھیں. مومن وہ ہے جو نفس رسالت میں سب نبیوں کا احترام کرتا ہے اور سب پر ایمان لے کر آتا ہے. یعنی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ یہ بھی ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے. ایمان سے مراد ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو رسول یقین کیا جائے، اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا نبی یقین کیا جائے. اس طرح تمام انبیاء کرام. طرح میرے دوستو، توجہ چاہتا ہوں، ایک بہت باریک بات یہاں پر کر رہا ہوں. جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کو ذات مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنا، اس کا اعتبار جب ہوگا کہ جب وہ حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانے گا، حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانے گا، حضرت ابراہیم کو بھی نبی مانے گا، حضرت آدم کو بھی نبی مانے گا، حضرت نوح کو بھی نبی مانے گا، جن جن کے بارے میں رسول اللہ کے اوپر اتری ہوئی قرآن میں اور آپ کی زبان سے جن کی رسالتوں کا یقین ہوا ہے اس میں وہ کسی سے بغض نہیں رکھے گا، سب کا ادب کرے گا. تو جس طرح، سن لیجئے اس جملے کو، کہ جس طرح حضور سے حضور کا کلمہ پڑھنے والا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں پر ایمان لائے گا، یہ اس کے لیے لازم ہے. اسی طرح اگر کوئی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہے یا اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا امتی کہہ رہا ہے اس دور کے اندر، تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھے. اب سمجھ گئے آپ اس کو؟ یعنی جس طرح ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ دور اب حضور کا شروع ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں جب اعلان کر دیا تو اب دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب سکہ چلے گا مینا کے لال کا. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا لو کانا موسیٰ حیّا، اگر میرے دور میں موسیٰ بھی آ جائیں تو لما وسیعوا الا اتباعی، موسیٰ کے ماننے والے یہودیوں تم کس چکر میں ہو؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ جن کا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ موسیٰ بھی میرے دور میں آ جائیں تو میری اتباع کے بغیر انہیں بھی چارہ نہیں ہے. تو جس طرح ایک افلاطون یہ بات کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک حضرت عیسیٰ کا کلمہ نہ پڑھے، تو میں کہتا ہوں افلاطون صاحب تو وہ بھی اہل کتاب ہے، یقینی طور پر مومن نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھے. ایک کنفیوژن یہ بھی پیدا کی جا رہی، وہ کہتا ہے جی عیسائی جنت میں چلے جائیں گے، میں نے کہا حضور کا کلمہ پڑھے بغیر نہیں جا سکتے. وہ کہنے لگے کہ یہودی بھی جنت میں جا سکتے ہیں، میں نے کہا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے کی بات تھی، جب حضور نے اعلان نبوت کر لیا تو اہل کتاب پر دخول جنت کے لیے، بلیور کے لیے، مومن کے لیے، صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہے، بلیور مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اس دور میں آ گیا ہے تو محمد رسول اللہ کی رسالت پر کلمہ پڑے گا. اگر کوئی عابد و زاہد ہو، کلیسا میں رہتا ہو، چرچ میں رہتا ہو، اور وہ یقیناً ایسی ہی شریعت کا پابند ہو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ایسی ہی طریقے کا پابند ہو، بالفرض ایسا ہے کوئی نہیں، بالفرض ایسی کتاب کا پابند ہو، میں کالج یونیورسٹی کے ان بچوں سے مخاطب ہوں اس وقت کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو حضرت موسیٰ کے پر وہ ایمان لاتا ہو، شرک سے وہ پاک ہو، خدا کو ایک ہی جانتا ہو، حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی اور رسول ہی مانتا ہو، اللہ کا بیٹا حضرت عزیر کو نہ کہتا ہو، لیکن پھر بھی وہ مومن جب تک نہیں ہوگا جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ نہیں پڑے گا. یعنی اب فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ دخول جنت کے لیے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ضروری ہے. ورقہ بن نوفل کی طرف آپ کا خیال جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ورقہ بن نوفل تھے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ اس وقت انتقال کر گئے جب سرکار کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے انتقال کر گئے، اور وہ صاحبان ایمان تھے. کسی صحابی کو، کیونکہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلمیز ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ورقہ بن نوفل کا کیا حل ہوگا، یہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی ہے تو یہی آگے بڑھے، اور انہوں نے ساری بات کی ہے کہ یہی وہ ناقوس ہے، یعنی جبرائیل ہیں جو ان کے اوپر یہ وحی لے کر آئے ہیں، اور یہ اقرا والی بات کی ہے، اگر انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو تم دیکھنا کہ میں ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہوں گا. تو ورقہ بن نوفل جو ہے، یہ آگے بات چلے گی دیگر چیزوں میں، تو ورقہ بن نوفل جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے اور کامل اہل کتاب تھے، یہ حضور کے یعنی اعلان تبلیغ اور اعلان رسالت سے پہلے انتقال کر گئے. کسی صحابی کے دل میں یہ خیال آیا کہ ورقہ جنت میں گئے کہ نہیں گئے، تو حضور نے شاہ فرمایا ان کے بارے میں کوئی سوء زنی نہ رکھنا، میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں جنت کے اندر اڑتا ہوا دیکھا ہے. تو اب آپ دیکھیے جو نظریہ آپ کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں، جو بتانا چاہ رہا ہوں، جو امت کی وراثت کو آپ تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں، کہ حضور کے اعلان رسالت کے بعد جنت کی چابی اور جنت میں وہی قدم رکھے گا جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا. کوئی عیسائی، کوئی یہودی، چاہے کس قدر عابد و زاہد ہو، چاہے کس قدر اپنی شریعت کا پابند ہونے کا مدعی ہو، میں نے عرض کیا بالفرض وہ ویسے ہی عمل کر رہا ہو جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا ہے، لیکن دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کے بعد وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک سرکار کی رسالت کی تصدیق نہیں کرے گا. تو فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، مومن جو ہے وہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب کی رسالت کو وہ قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ نفس رسالت میں سارے رسول برابر ہیں، سارے رسول برابر ہیں، لیکن فضیلت میں برابر نہیں ہیں، فضیلت میں برابر نہیں. رسالت کی سند، امامہ، دستار، وہ لباس، وہ خرقہ جو پہنایا گیا رسالت کا، سب کو پہنایا گیا ہے،
سب اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی جانب سے سفیر ہیں، ترجمان ہیں، پیغام کو پہنچانے والے ہیں، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں. فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، کسی رسول کی رسالت کا آپ انکار نہیں کریں گے، کسی رسول کی نبوت کا انکار نہیں کریں گے. جس طرح کسی رسول کی رسالت کا انکار آپ نہیں کریں گے، نہ کرنا، سب کو رسول ماننا آپ کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہر رسولوں میں درجوں کی فضیلت پر یقین کرنا یہ بھی آپ کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. تیسرا پارا شروع ہوتا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ قرآن کی نص ہے، ماننا پڑے گا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کسی سے ہم نے بات کی اور اس کے درجے عطا فرمائے اور کسی کے درجے کو ہم نے اور بڑھایا. کل انشاءاللہ عقیدہ رسالت پر گفتگو کریں گے تو اس آیت کی ہم تشریح کریں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے مومنین وہ ہیں کہ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان لائے. فرمایا سمعنا واطعنا، جو ہم نے سنا اس پر اطاعت کر رہے ہیں. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے رب ہماری مغفرت فرما اور ہم لوٹ کر تیری طرف ہی آنے والے ہیں. تو گویا کہ یہ عقیدے کی اہمیت ہے جس کی طرف میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سے پہرائے میں گفتگو کی ہے، لیکن ایک امت کی ایک بہت بڑی وراثت میں نے آپ کی طرف گویا کہ منتقل کی ہے. تو یہ عقیدے کے معنی کو ہم سمجھ چکے ہیں، ایمان اور عقیدے کے درمیان کیا تعلق ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا. اب ہم درسی طور پر آگے چلتے ہیں. تو ایمانیات میں سب سے پہلی چیز ہے توحید. کیا ہے جی بولیے؟ توحید. توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا. توحید کا معنی کیا ہے؟ ایک ماننا. اور اسلام جسے توحید کہتا ہے، اور کیونکہ توحید کا اپنا ایک ڈکشنری معنی، ایک لغوی معنی تو یہ ہے کہ ایک ماننا، کسی چیز کا ایک ہونا، ٹھیک ہے. لیکن اسلام کس چیز کو ذکر کرتا ہے تو ہمارے ائمہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس بات پر کامل یقین رکھنا کہ اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق قادر مطلق ایک ہی ہے، اور وہ برتر ذات والا ہستی ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیار میں یکتا ہے، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. قرآن و حدیث میں اس کا ذاتی نام اللہ ذکر کیا گیا ہے. اب میں اس کو تھوڑے دوسرے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ توحید ہے اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ذات میں بھی اور صفات میں بھی. اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی مددگار نہیں، وہ کسی کی طرف محتاج نہیں، کسی کی طرف جھکاؤ نہیں. وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. میں عبارت پڑھتا ہوں شاہ صاحب کی آگے، جو ہمارے عقیدے کا ماخذ ہے، وہ میں پڑھوں گا لفظ بلفظ آپ کے سامنے، کیونکہ یہ محفل اور جلسوں سے مختلف ہے. اس میں ہم نظریہ پڑھتے ہیں، عقیدہ پڑھتے ہیں، اور پورا ایک دستور تیار ہوتا ہے کہ جانے کے بعد آپ کیسٹ لے کر پوری تقریر لکھ سکیں تو لکھ دیں، تو پوری کتاب ایک اتھنٹک اور مضبوط ایک مستند کتاب تیار ہو جائے. میں ابھی آ کے اپنے اکابر کے حوالے آپ کے سامنے پڑھوں گا، حضرت توجہ رکھیے گا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ توحید کا معنی ہے اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ذات میں بھی اور صفات میں بھی. اب اس میں ایک محبت اور عشق کی رنگ میں آپ تک پیش کروں، ایک ہے توحید اور ایک ہے ایمان. توجہ رکھنا، ایک ہے توحید، یہ عشقی اور صوفیہ تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہے توحید، ایک ہے ایمان. ایمان مجموعے کا نام ہے، توحید ایمان کا ایک فرد ہے. کیونکہ توحید ہے اللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، ساری آسمانی کتابوں کو ماننا، قرآن کو ماننا، اور قیامت کے دن اٹھنے کو ماننا، یہ سات سے آٹھ چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اور پھر صرف ماننا کس طرح؟ دل سے اس کو سچ ماننا، تصدیق کرنا، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ہے ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. توجہ سنیے، یعنی ایمان ان سات سے آٹھ چیزوں کے اقرار، زبان سے اقرار اور دل سے اس کو سچ ماننے کا نام ہے. صرف دل سے سچ جانا، بولا نہیں تو مومن نہیں ہے. ان سات آٹھ چیزوں کا اقرار کیا، دل سے سچ نہ جانا، مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو دل سے اس تمام باتوں کو سچ جانے گا اور سچ کا پھر ببانگ دہل اعلان کرے گا، تصدیق بھی کرے گا اور بولیے اعلان بھی کرے گا، تصدیق بھی کرے گا اور بولو نا پیارے انداز میں، تصدیق بھی کرے گا اور تو اسلام میں تقیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی نکل آتا ہے, اسلام میں تقیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ منہ میں کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو. نہیں, ایمان جو ہے وہ تقیہ کا مخالف ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے 10 حصے ہیں اور 9 حصہ تقیہ یعنی چھپانا ہے اور 1 حصہ ظاہر کرنا ہے, تو وہ دین نہیں, وہ کفر کا پلندہ ہے, وہ اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام یہ ہے کہ جو دین ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا. توجہ ہے آپ کی, جو دین ہے اسے. اب تقیہ کا ایک انداز آپ سنیے کہ بعض ایک پورا مذہب اس پر قائم ہے اور وہ کہتا ہے تقیہ ایمان ہے. میں نے کہا تقیہ ایمان نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو تم بول رہے ہو اور دل میں کچھ ہے اور بول کچھ رہے ہو. تقیہ اس کو کہتے ہیں دل میں کچھ ہے بولا کچھ جا رہا ہے, دل میں کچھ ہے بولا کچھ جا رہا ہے, اور جو بولا جا رہا ہے وہ اس دین سے بیزاری کی صورت میں بولا جا رہا ہے. تو ایمان یہ ہے کہ جس چیز کی تصدیق ہے وہی چیز بیان کی جا رہی ہے, اور جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہی چیز دل کے اندر موجود ہے. ہاں, استرار کی ایک صورت بنتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دے اور کہے کلمہ کفر بول, اس وقت وہ دل میں ایمان رکھ کر اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دیتا ہے, کلمہ فکر بول دیتا ہے, تو ہمارے وہاں اس کو اکراہ کی کیفیت کہتے ہیں. اور اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے بول دے اور دل میں اس کے خلاف بات موجود ہو, تصدیق دل کی موجود ہو, تو اس کو مومن کہا جائے گا. لیکن یہ رخصت کا پہلو ہے. لیکن اس سے بڑا درجہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ عظیمت کا ہے کہ گردن کٹا دے لیکن کفر نہ بولے, گردن کٹا لے لیکن کفر نہ بولے. اب اگر کوئی کہے جناب تقیہ اور اس میں کیا فرق ہے, میں نے کہا فرق یہ ہے کہ تقیہ کی نسبت آئمہ کی طرف کی گئی, اسے دین کے 10 حصے میں سے 90 حصہ قرار دیا گیا. تو میں کہتا ہوں کہ جب آئمہ جھوٹ بولیں اور غلط بیانی کریں تو پھر حق کا اعلان کون کرے گا؟ تو اہل حق اور اسلام, اہل سنت کا مذہب یہ کہتا ہے کہ اسلام میں جس چیز کو قبول کیا ہے, پسند کیا ہے, محبوب رکھا ہے, اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے, وہ رخصت نہیں ہے, عظیمت ہے کہ حسین کی گردن تو کٹ گئی ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اب میں اس طرح دوسرا موضوع بھی چل سکتا ہے لیکن موضوع میرا توحید کا ہے, تو انشاءاللہ میں آگے چل کر اس کی آہستہ آہستہ چیدہ چیدہ وضاحتیں کرتا رہوں گا تاکہ ایک مجموعہ اتر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اہل سنت کے درمیان اور ان کے درمیان کیا فرق ہے, جو ان کی بنیادی اساس اور اصول ہیں. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں ایک بڑی نفیس بات کرنا کی ہے اور میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے اور اس مجمع کو خوشبودار بنانے کے لیے. توجہ رکھیے آپ کہ توحید ایمان کا ایک فرد ہے, یعنی ایمان تو ان 7 چیزوں 8 چیزوں کو قبول کرنے کا نام ہے نا, اس میں سے ایک توحید ہے, اس میں سے ایک توحید, دوسری رسالت ہے, تیسرا فرشتوں پر ایمان ہے. تو اسی طرح ایمان مجموعہ ہے. قرآن نے کہیں بھی ہمیں یا ایھا الموحدون نہیں کہا بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا. سبحان اللہ, واہ واہ, دیکھ رہے, قرآن نے کبھی بھی ہمیں توحیدی کہہ کر خطاب نہیں کیا, مومن کہہ کر خطاب کیا ہے. توجہ ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ توحید تو ایمان کے ایک جز کو کہتے ہیں, جز بظاہر عرض کر رہا ہوں, ایمان اجزاء سے پاک ہے, قبولیت کے ایک درجے کو کہتے ہیں اور ایمان کے ایک فرد کو کہتے ہیں. تو ضروری ہو سکتا ہے, ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو تو مانے رسول کو نہ مانے, بہت ممکن ہے. ایک شخص اللہ کو مانے فرشتوں کا نہ مانے, بہت ممکن ہے. کچھ ایسے بھی گندے مل سکتے ہیں کہ جناب جو اللہ کو مانے اور جناب آخرت کو نہ مانے. کہ ابلیس نہیں تھا کہ جو اللہ کو آج بھی مانتا ہے رسولوں کو نہیں مانتا؟ تو توحید کی تعریف بظاہر ابلیس پر صادق آ رہی ہے کہ وہ آج بھی خدا کے سامنے اس نے کسی کو شریک نہیں کیا, وہ آج بھی کہتا اللہ ایک ہے. ابلیس شیطان آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے, آج بھی وہ کہتا اس کا کوئی شریک نہیں ہے, آج بھی وہ خدا کو ایک مانتا ہے. تو وہ موحد ہو کر کافر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے توحید تو پکڑی, ایمان نہیں لایا. اور مسلمان مومن اس لیے ہوتا ہے کہ وہ توحید کو لیتا جب ہے جب وہ ایمان کے زمرے میں ہوتا ہے. اس کو دوسرے, اس کو تیسرے رنگ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کہتے ہیں عقل سے خدا کو پانے کو. زمین اور آسمان کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں اس کا بنانے والا کوئی ہے, زمین کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ خود بخود تو نہیں بنی, آسمان کو دیکھ رہا ہے یہ خود بخود تو نہیں بنا, دیکھ رہا ہے کہ دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے, روزانہ یہ سلسلہ یہ خود بخود تو نہیں ہو رہا، اس کا چلانے والا کوئی ہے، عقل اس کو آگے آگے بڑھا رہی ہے، عقل یہاں پر لے آئی اس کو کہ ہاں کوئی ہے تو ہے، کوئی ہے، کیونکہ نظام ہستی ایسے نہیں چل رہی، عقل بھی یہ کہہ رہی ہے، عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ بغیر آپ اپنے معاملات کو ترتیب نہیں دیں گے تو چیز پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر باقاعدہ ایک موسم آ رہا ہے، دوسرا موسم جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، یہ لیل، یہ گردش لیل و نہار جو چل رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو کوئی چلا رہا ہے، یہ عقل کہہ رہی ہے، عقل بھی اس کی کو قبول کرتی ہے۔ اچھا چلا رہا ہے تو وہ ایک چلا رہا ہے یا کئی مل کر چلا رہے ہیں؟ ابھی دوسرا سوال ہے، پہلے تو یہ سوال عقل بھی مان لیتی ہے کہ ہاں کوئی ہے ضرور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، الہاد اور بے دینی کے لیے۔ لہذا یہ کہنا کہ جناب یہ بگ بینگ ہے، یعنی دھماکے سے دنیا بنی ہے، میں کہتا ہوں یہ سائنس اور شعور کے خلاف بات ہے، اس لیے کہ جو چیز دھماکے کی پیداوار ہوتی ہے وہ اتنے اعتدال سے نہیں ہوتی، دھماکے سے جو چیز ہوتی ہے وہ بے ڈھنگی ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز دھماکہ ہوا اور پانچ چیزیں اس سے پیدا ہوئی تو تین ڈھنگ کی ہوں گی، دو بے ڈھنگی ہوں گی، لیکن یہ کائنات اگر دھماکے کی پیداوار ہے تو اس کا ایک رنگ، ایک انگ بے ڈھنگا بتا دو۔ آسمان کو زمین سے جتنا اونچا ہونا اتنا ہی اونچا ہے، اور لکھا یہ سائنس بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ چاند تھوڑا نیچے آئے تو زمین پر برف جم جائے، سائنس اس بات کو پورا کرتی ہے کہ چاند اگر اس سے اوپر چلا جائے تو پھر پھلوں سے مٹھاس ختم ہو جائے جس سطح پر چاند کھڑا ہوا ہے۔ سورج کو آپ دیکھیے، سورج اگر اپنی سطح تھوڑی نیچے کرتا ہے، تھوڑی نیچے کرتا ہے تو جناب ہر چیز جل جاتی ہے، اور تھوڑی اوپر کرتا ہے تو پھر بھی ساری کائنات بیکار ہو جاتی ہے جو اس سے روشنی لینے والی ہے۔ پہاڑوں کی بلندی کو آپ دیکھیں تو زمین کی سطح کو رکھتا ہے، سمندر تھوڑا اور گہرا ہو جائے تو ساری زمین کو کھا جائے، اور اگر اوپر کی طرف ہو جائے تو سوکھنے کے قریب ہو جائے۔ الغرض یہ خود سائنس کائنات کے ایک ایک رخ کے بارے میں کہتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ خود اس بات کو مانتے ہو کہ ہر چیز ایک ڈھنگ کے ساتھ ہے، ایک مڈل انداز میں ہے، ایک توازن کے ساتھ ہے، تو یہ دھماکے کی پیداوار کیسے ہو سکتی ہے؟ سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے یہ دھماکے کی نہیں، یہ دانا رب کی حکمت کا شاہکار ہے۔ بولیے سبحان اللہ، یہ ایک حکیم اور دانا رب کی حکمت کا شاہکار ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے نہیں فرمایا شروع میں تبارک الذی بیدہ الملک، آگے فرمایا اٹھاؤ اٹھاؤ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، کوئی رخنا نظر آتا ہے، کوئی سوراخ نظر آتا ہے، کوئی بے ڈھنگا انداز نظر آتا ہے؟ اللہ فرماتا تمہاری آنکھیں تھک کر نیچے اتر جائے گی، لیکن کہیں تم عیب نہیں دیکھ سکو گے۔ سب کو چھوڑو، خود کو دیکھ لو، تم نے ہم نے زینت اور خوبصورت کتنی رکھی ہے، ساری چیزوں کو چھوڑو۔ امام شافعی شہتوت کے درخت کے نیچے کھڑے ہیں، کہتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہی شہتوت ہے، ہرنی کھاتی ہے تو مشک پیدا ہو جاتا ہے، اونٹ کھاتا ہے تو جناب دودھ پیدا ہو جاتا ہے، کہ ایک چیز ہے اور درجنوں چیزیں پیدا ہو رہی ہے، پتا چلا یہ ایسی نہیں کہ یہ شتر بے مہار کی طرح ہو، اس کو چلانے والا کوئی ہے اور دانا ہے اور مدبر ہے۔ اور میں اسی بات کو تھوڑا آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ ذوق توحید یہ سنیوں کو شعبہ ہے، حسبی ربی جل اللہ کی ضربے کے بانی سنیوں کو وہاں لگائی جاتی ہے۔ تصوف اور طریقت کے سلسلے، توحید وجودی اور شہودی کی باتیں، توحید الوہیت کے تقاضے اور توحید ربوبیت کے تقاضے، یہ حضرات صوفیہ بتاتے ہیں اور یہ اہل سنت کا ماخذ ہے۔ ہمارے شجرے اللہ کی ضربوں کے ترانوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری محفل اللہ کے ترانوں سے رنگی جاتی ہے۔ تو توحید اصل شعبہ ہی اہل سنت کا ہے، میں آگے ذکر کروں گا اس کو، توحید اصل شعبہ ہی اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے اس بات کی طرف جو میں آپ کی توجہ لے جانا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، کہ یہ دنیا ایک دھماکے کی پیداوار نہیں، بلکہ اس کی بناوٹ یہ بتاتی ہے کہ ایک دانا رب نے اس کو بنایا ہے، کیونکہ ہر چیز حکمت کے ساتھ، ہر چیز سیٹنگ کے ساتھ، جتنے انچ پر، جتنے ڈگری پر، جتنی جگہ پر ہونی چاہیے وہاں پر موجود ہے۔ آپ جا کر اپنی کالج یونیورسٹیوں میں سرچ کیجئے، ڈسکوری کے انداز ہو یا دیگر انداز میں آپ دیکھیے اس کائنات کے نظام کو دیکھیے، ماہر فلکیات کی گفتگو آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہوا اگر اس سے نیچے ہوگی تو دنیا جائے گی۔ آج آپ دیکھیے یہی زلزلوں کا سلسلہ آپ دیکھیے، یہ پلیٹیں جب تک، جس کو ہم سائنس کی اصطلاح میں صرف دل خوش کرنے کے لیے خیال غالب اچھا ہے کہ جناب پلیٹیں جڑی ہوئی ہیں تو جناب نظام ٹھیک ہے، یہ پلیٹیں ہٹ جاتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ آگے بڑھ کر ماہر ارضیات یہ تو ضرور کہہ سکتا ہے کہ ڈسکیں ہلتی ہیں، ان سے پوچھو ہلاتا کون ہے، یہ خود ہی ہلتی ہے، ہلاتا کون ہے, اس کا سکیل کتنا ہے. میں نے خود باقاعدہ ایسے پروگرامز دیکھے, آپ اس کو ایگری کریں گے کہ یہ جس صرف بارش چمک, یہ برق اور بجلی جو چمکتی ہے, سائنسدان کہتے ہیں اس کے اشرے اشیر ایک نقطے کو ہم نہیں پا سکتے کہ اس میں پاور کتنا ہے, کہ جب یہ برستی ہے ہمارے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے کہ اس بجلی کو ہم جمع کر سکیں, اس کے ذرے کے قریب جائیں تو جل کر راکھ ہو جائے. انسان, میں نے خود, ہمارے چند دوست ہیں نیورو سرجن ہیں, میں نے ان سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں شاہ صاحب انسان کا دماغ ہے اگر 10 حصے کرو نا تو ہم 50 حصے تک پہنچے ہیں, 9.5 حصے بلائنڈ ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے, لیکن اس کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہاں کوئی چیز ڈیمیج ہوگی انسان مرے گا, لیکن وہاں تک دسترس نہیں ہے, یعنی بتا دیا گیا تو انسان ہے, تجھے شعور دے دیا گیا, آج اس لیے کیا گیا, آگے کی چیز سے چھپائی اس لیے کی گئی کہ تو ہمیں بھولے نہ, اپنے علم پر فخر نہ کرے, آسمانوں چاندوں پر کمن دے دے, لیکن جب زمین ہلے تو تجھے پتا چل جائے کہ میرا علم اب بھی ناقص ہے. اب میرے دوستو توجہ کیجئے اس بات کی طرف آپ, اور آگے بڑھیے کہ توحید جو ہے, توحید ایمان کا ایک فرد ہے, ایمان کا ایک فرد ہے, آپ سمجھ رہے ہیں اس کو, اور جس طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں یہ مقدمہ ہے اس کا, ایمان کا ایک فرد ہے, توحید ایمان کا ایک بولیے فرد ہے. اب دیکھیں قبول کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے دل سے قبول کرنا, ایک ہے عقل سے قبول کرنا. توحید اتنی واضح ہے, اللہ کا ہونا اتنا واضح ہے, اتنا واضح ہے کہ جس کے آگے عقل بھی معترف ہے. جو لوگ دہریے ہیں یا ملحد ہیں وہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے بس ہاں یہ ایسی ہو رہا ہے, ایسی ہو رہا ہے. ہم نے کہا ایسی تو نہیں ہو رہا, جب تک تو روٹی کھاتا نہیں تیرا پیٹ نہیں بھرتا, تجھے حرکت دیکھ کر نتیجہ لینا پڑتا ہے, تو یہ کائنات بغیر کسی کے چلائے سے چل رہی ہے. جب تک تو اپنی گاڑی سٹارٹ نہیں کرتا, فیول نہیں ڈالتا, اس کو ایکسلیٹر نہیں دیتا, تو تیرے کام تیری اپنی گاڑی نہیں چلتی, تو یہ کائنات کی گاڑی بغیر کسی کے اشارے سے چل رہی ہے. عقل ہی میں بات کر لو ہم سے تم. تو اب آپ توجہ کیجئے میرے دوست اس بات پر کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. توحید کا ایک عشقیہ معنی یہ ہے کہ عقل سے خدا کو ایک ماننا توحید ہے, عقل سے خدا کو ایک ماننا توحید ہے, اور اسی ایک کو مصطفیٰ کے ذریعے ماننا ایمان ہے. اسی ایک کو مصطفیٰ سے لے کر ماننا ایمان ہے. تو جو خود گلی گلی کوچے کوچے بھٹک رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ خدا ایک ہے, تو وہ موحد تو بنا, مومن نہ بنا, تم گھر میں سوتے رہے کدھر پھرے بھی نہیں, مصطفیٰ نے خواہ خدا ایک ہے حضور کے کہنے پر لے لیا تو موحد بھی ہو گئے اور مومن بھی ہو گئے. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم موحد ہو, قرآن نے کہا تم مومن ہو اپنے محبوب کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے, اپنے محبوب کی بولیے عظمت ظاہر کرنے کے لیے. تو توحید خدا کو عقل سے تسلیم کرنا, اور ایمان مصطفیٰ کی زبان سے تسلیم کرنا. اور عقل اس بات کو مانتی ہے, میں جملہ عرض کر کے پھر آگے چلنا چاہوں گا. دیکھیں نا, آپ کی عقل بھی کہتی ہے نظام ہستی کوئی چلا رہا ہے, نظام ہستی کوئی چلا رہا ہے. اہل عرب جو کثرت سے ایمان لائے وہ کہنے لگے کہ جناب ہم اپنے اونٹوں کے نقش, کسی سے پوچھا گیا کہ دیہاتی سے تیرا اونٹ کھو جاتا ہے تو تو کیسے پہنچتا ہے, اس کو ڈھونڈ کیسے لیتا ہے. اس نے کہا جی اس کے پاؤں کے نشانوں سے میں آگے بڑھ جاتا ہوں, اور اس کے پاؤں کے نشانوں کو دیکھتا ہوا میں آگے چلتا ہوں, اور میرے سامنے میرا اونٹ موجود ہو جاتا ہے. تو دانا صوفی نے کہا کہ جب اپنے اونٹ کے پاؤں کے نشانوں سے اس کے وجود تک پہنچنے کے لیے اس کے نشان تجھے پہنچا دیتے ہیں, تو یہ چاند سورج ستارے آسمان زمین تجھے خدا تک نہیں پہنچاتے, آسمان تک نہیں پہنچاتے. تیرے اس جانور کے وجود پر یہ دلیل ہے تو اتنا سمجھدار ہے کہ نشانوں اور نقوش کے ذریعے اپنے جانور تک پہنچ جاتا ہے, تو اس عالم کو نہیں دیکھتا یہ سارا عالم کس کی نشانی ہے, کس کی طرف بڑھا رہی ہے, وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ذات ہے. حضرت سیدنا سید المفسرین حضرت امام رازی پر قربان جاؤں, ایک بڑی پیاری بات کی فرمایا, سنو عقل کے ذریعے ہی ساری توحید مکمل ہو جاتی ہے. اگر غور کریں اعتدال کے ساتھ, پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی چلانے والا ایک, پھر یہ کہ وہ ایک چلانے والا ہے کہ درجنوں چلانے والے, اس کو بھی عقل مانتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے درجنوں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل اس بات کو سمجھتی ہے کہ افیکٹ اور کاز یہ دونوں ایک اصول ہے, تاثیر اور سبب یہ ایک اصول ہے, کوئی بھی چیز اپنے ہونے میں پیچھے کسی سبب کی محتاج ہے. یہ عقل کا ایک فارمولا ہے. آپ ہیں, آپ کا وجود آپ کے باپ کی وجہ سے, آپ کا ہونا آپ کے ہونے میں آپ کے والدین سبب ہیں, آپ کے والدین بھی مستقل نہیں کیونکہ وہ خود بعد میں آئے، ان کے والدین سبب بنے، پھر وہ بھی مستقل نہیں، وہ اپنے ہونے میں اپنے ماں باپ جو تھے وہ ان کے سبب بنے، تو یہ سبب کا سلسلہ بن رہا ہے، یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے، پھر وہ سبب خود کسی سبب کی وجہ سے، پھر وہ سبب پھر خود کسی سبب کی وجہ سے ہے، پھر وہ چیز خود کسی سبب کی وجہ سے، پھر وہ چیز پھر خود کسی کے آگے سبب بن جاتی ہے۔ تو امام راضی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرما عقل بھی کہتی ہے نا کہ کہیں یہ سلسلہ رکھے تو صحیح، یعنی اس کے پیچھے ایک سبب، 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 ہر چیز کے پیچھے ایک سبب، پھر اس کے پیچھے ایک سبب، پھر اس کے پیچھے ایک سبب، تو عقل بھی یہ کہتی کہ یہ لامتناہی سلسلہ کہیں بریک تو کرے، رکے تو صحیح، تو عقل بھی کہتی ہے کہ ہاں یہ سبب جا کر کسی ایک سبب پر رکھیں گے، اور وہ سبب جو ہوگا بغیر کسی سبب کے ہوگا، اور وہ ایک کون ہوگا؟ وہی تو خدا ہوگا۔
کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ حضرت سیدنا سید المفسرین حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فلسفے کو بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا۔ تو میرے دوستو، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے جس چیز کو ذکر کیا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو مجھے میرے محبوب کے کہے سے مانتے ہیں، جو مجھے میرے محبوب کے کہے سے مانتے ہیں، جو مجھے تسلیم کرتے ہیں محبوب کے کہے سے۔ اب آپ ایک جملہ مزید سنیے جو حضرات صوفیہ کہتے ہیں، فرما اللہ ایک ہے، ایک ایک تو دو کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کوئی دوسرا بھی ہے؟ کہا نہیں، تو کہا پھر ایک کیوں کہا؟ ایک عقلی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے تو ایک تو وہ ہوتا ہے جو دو کے مقابلے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اگر اللہ رب العالمین ایک ہے تو ایک کے کیا پھر دو حصے ہیں؟ اس پر ایک طویل بحث منطق کے حوالے سے چلتی، جو گزشتہ میں نے محرم الحرام میں اس پر بحث کی ہے کہ واحد ہے، احد ہے، ایک ہے، کس طرح ہے؟ تو پھر اہل ایمان کہتے ہیں نہ ہم اس بارے میں جا رہے ہیں نہ اس بارے میں جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، کا کیسے؟ کا جیسے مصطفیٰ نے کہا بس ویسے ہی ایک، اس لیے عقل کو پیچھے چھوڑا اور ذات مصطفیٰ کی اقتداء کو قبول کر لیا، اس لیے مومن وہ ہوا جس نے خدا کو ایسے مانا جیسے مصطفیٰ نے کہا۔ خود سے مانو گے تو اشکال کے شکار ہوں گے، اور مصطفیٰ کے ذریعے مانو گے تو ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر آئیے، اہل سنت و جماعت کے مسلم امام اور ہمارے مقتدا، کیونکہ ہمارے وہاں یہ سلیقہ ہے کہ ہم ہوائی بات نہیں کرتے ہیں، ہمارے ایڈریس اور ہماری زنجیر پوری کڑیوں سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے پوری بات وہاں سے لے کر آتے ہیں، ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں، اور اپنے جیب میں شجرا رکھتے ہیں، پورا ایڈریس رکھتے ہیں، اپنے پیر سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے لے کر سیدنا صدیق اکبر تک، اور در تک۔ لوگ کہیں یہ کیا، میں نے کہا ہمیشہ ٹکٹ بھی جیب میں ہوتا ہے اور ایڈریس بھی جیب میں ہوتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتا ہم مسافر ہیں، ایڈریس بھی ہے اور ٹکٹ بھی ہے۔ تو سننے، اس لیے شجرا، شجرا جو ہے یہ اہل سنت کی اقانیت ہے، یہ اس سے، 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 یہ اس سے۔ تو کہا ہم نے آئے تو ہم 1400 سال کے بعد ہیں، لیکن کڑی جو جڑی ہوئی وہ 1400 سال سے جڑی ہوئی ہے، یہ زنجیر آج نیچے ایک کڑی میں لگی، جو اوپر کی کڑی ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطر رسول اللہ کی۔ شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل سنت و جماعت کے اجماعی اور مسلم ہمارے امام ہے، سن 1052 ہجری آپ کا وصال ہے، سیدنا شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل سنت و جماعت کے مسلم امام ہے۔ آپ نے عقیدے پر ایک مبارک کتاب تکمیل الایمان تحریر فرمائی، بڑے پیارے جملے لکھے ہیں، میں ان کا ماخذ آپ کے سامنے توحید کے حوالے سے پڑھتا ہوں اور پھر اس کے دوسرے رخ کو آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں، ایک ایک لفظ کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں اس کو یکتا ماننا، ذات کیسی ذرا سنیے اس بات کو، فرمایا اس کا وجود یعنی ہونا، اللہ کا ہونا، وجود بمانا بولیے ہونا، اللہ کا ہونا یہ واجب ہے، اس کا وجود واجب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا ہونا، جب اس کی نشانیاں موجود ہیں تو پھر وہ بھی موجود ہے، تو اللہ کا ہونا ضروری یعنی وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس کا ہونا ضروری، نہ ہونا محال، ایک اس کا معنی اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال، اور واجب الوجود کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ خود سے ہے بغیر کسی کے، وہ خود سے ہے بغیر کسی کے، اس لیے خدا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہو کو خدا کہا جاتا ہے، میاں نہیں کہا جاتا. اس پر ایک جملہ مزید سن لیجیے آپ، کیونکہ توحید ہم سیکھ رہے ہیں نا، ہم ایسے فرسودہ اور بے ڈھنگے مبلغ نہیں ہے کہ یا اللہ تو زمین پر آ رہی ہے، کر وہ کر. الحمدللہ پہلے مرشدوں کی خدمت میں بیٹھ کر توحید سیکھی ہے، پھر توحید پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر آپ دل کھول کر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اجر ہی ملے گا، گناہ نہیں ملے گا. میں تو ان لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایسے جاہل کی تقریر سنتے ہیں، جو کفر بک رہا ہوتا ہے اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وہ خود جہنم جا رہا ہوتا ہے اور لوگ بےچارے ان کے چکر میں نماز سیکھنے جا رہے ہیں، وہ خود ایمان سے فارغ ہو رہے ہیں. کہ جو کہہ رہے ہیں یا اللہ تو زمین پر آ، میں تیرے بال بناؤں، میں تیری کنگھی کروں، میں تیرے پاؤں دباؤں، تو آیا نہیں، تو ہے کہاں پر، تو یہ سارے سری کفر ہے. میں کہتا ہوں اس کو لگام دو. اس کی تقریروں کو سن کر پتا چلتا ہے کہ تمہارے پاس شرک شرک کی تم رٹ لگاتے ہو، خود تم کافر ہو. اب اتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اتنے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ہمارے وہاں لحاظ مروت دین کے بعد ہے. اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میری زبان سے کوئی جملہ پسل جائے، تو اس مجمع سے ہمارا کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے شاہ صاحب آپ کی عزت اپنی جگہ پر ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن یہ جملہ عقیدے کے خلاف تھا. وہ کرے گا، اتنی رخصت ہمارے وہاں ہوتی ہے. مفتی صاحب تو دور کی بات ہے، دارالافتاء تو دور کی بات ہے، اور الحمدللہ ہماری تربیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح مائک پر کہا ہے اس طرح مائک پر توبہ بھی کی جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. اس لیے کہ عزت اللہ اس کے رسول کی ہے، عزت شخصیات ہمارے وہاں عقیدے پر غالب نہیں آتی. توجہ ہے آپ کی؟ شخصیات اگر مظفر شاہ کرسی پر بیٹھا ہے تو یہ اولیاء کی جوتی کے نیچے ہی رہے گا. شخصیات ہمارے وہاں بزرگوں پر غالب نہیں آتی، اور جو بزرگوں پر غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور جو بزرگوں کی جوتیوں میں رہتا ہے اللہ اسے آسمان سے اٹھا کر اور آگے بلند فرما دیتا ہے. توجہ رکھیے میرے دوستو اس بات پر، ہمارے وہاں میں مزاج دے رہا ہوں، میرے امام نے آخری وصیت کی ہے، میرا امام امام اہل سنت رضی اللہ عنہ آخری وصیت کرتے ہیں. ان کے مولوی صاحب انتقال کرتے ہیں بہار میں تو کہتے ہیں کھیرا لاؤ، سوانح قاسمی پڑھ کے دیکھیے، کہتے ہیں کھیرا لاؤ. میرا امام جب رخصت ہوتا ہے تو وصیت کیا کرتا ہے؟ سنو، فرمایا وصایا شریف، فرمایا سنو، اللہ اس کے رسول کی محبت کے خلاف اگر کسی کو پاؤ، وہ تمہارا عزیز تر کیوں نہ ہو، تمہارا مقتدر کیوں نہ ہو، تمہارا پیر کیوں نہ ہو، تمہارا عزیز کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کا بے ادب پاؤ تو ایسے دل سے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ نظریہ پختگی کا ہمارے وہاں سکھایا جاتا ہے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں تحریر نعمت کے لیے، یہ صرف اہل سنت میں سکھایا جاتا ہے کہ شخصیتیں نبیوں کے برابر نہیں ہوتی، نبی ہی کی شخصیت سب سے غالب رہتی ہے. کوئی بہت بڑا مفتی اور مبلغ ہو جائے وہ عقیدے میں بڑھتا نہیں ہے، اس کا ادب عقیدے کے زیر ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی بات کرے تو ہم اس کی محبت کو ایسے دل سے نکال کر پھینک دیتے ہیں جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک. اور یہ آپ صبح شام دیکھتے ہیں، اللہ بدعقیدگی سے بچائے، اللہ رب العالمین ایسی زبان کو اختیار کرنے سے بچائے. لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کھلی کچہری ہمارے وہاں لگی ہے، ہمارے وہاں سب سے بڑا نام اللہ اس کے رسول کا ہے. کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عقیدوں سے پرواز نہیں کر سکتا. ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ بڑے سے بڑا پیر ہو یا ہوا میں اڑتا ہوا بھی، دیکھو سرکار کے قول کے خلاف اگر بکواس کر رہا ہے تو وہ شیطان ہے، پیر نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے وہاں عزتوں کا مدار ہی مصطفیٰ کی اطاعت ہے، اور پیارے مصطفیٰ کے حکم سے جس نے عدولی کی اور اس سے تجاوز کیا وہ وقت کا بڑا سے بڑا اگر ولی بھی کہلانے والا ہوا تو سنیوں کا بچہ بھی کہے گا یہ شیطان ہے، ولی نہیں ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے متبع ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کے قانون کو توڑے وہ نہ قائد ہو سکتا ہے، نہ ولی ہو سکتا ہے، نہ مرشد ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو ہمارے وہاں شخصیت نہیں پلائی جاتی، ہمارے وہاں نظام پلایا جاتا ہے. سبحان، ہمارے وہاں نظریہ پلایا جاتا ہے، نظریے سے چیزیں پرکھی جاتی ہیں، نظریے کی بالادستی ہوتی ہے. ہمارے وہاں بندے کا کوئی اعتبار نہیں، نظریہ کا اعتبار ہے. نظریہ اگر حبش کے حبشی بلال کے پاس بھی آ جائے تو ہم سر پر بٹھاتے ہیں، گھر کے چچا کے پاس نہ ہو تو اس کی محبت. ابو لہب گھر کا چچا ہے، ابو لہب گھر کا چچا ہے، ہم نہیں مانتے. بلال تو حبشی ہیں، حبشی ہیں، کہاں سے عربی ہوں، وہ تو حبشی ہیں، حبشی ہیں، لیکن نظریہ مل گیا تو نظریہ ملنے کی بنا پر رسول اللہ ان کو کعبے کی چھت پر کھڑا کرتے ہیں، یعنی بتا دیا گیا کہ یہاں پر قوم پرستی کچھ نہیں ہے، نظریہ ہی سب کچھ ہے۔ جس نے یہ تسلیم کر لیا کہ سکہ چلے گا مینا کے لال کا، وہی ہمارا مقتدی ہے۔ ہمارے وہاں نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جو نبی کا غلام ہے وہی ہمارا امام ہے، جو نبی کا غلام ہے وہی ہمارا امام ہے۔ تو نظریہ سکھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا بولیے؟ جو شخصیت سکھاتے ہیں وہ کبھی کامل نہیں ہوتے، نظریہ سکھاتے ہیں۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟
نظریہ۔
کیونکہ ہم کہتے ہیں البرکت مع الاکابر، البرکت
مع
الاکابر، تمہارے لیے برکت ہے تمہارے بڑوں میں ہے، تمہارے بڑوں میں ہے اور اس نظریے میں۔ شیخ محقق کے جملے آپ ذرا سنیے، فرماتے ہیں بڑی قیمتی بات توحید کے حوالے سے، میں پورا متن ان کا فارسی میں جو اس کا ترجمہ کر کے لایا ہوں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ شیخ محقق توحید کے حوالے سے بتاتے ہیں، اس میں سمجھنا انتہائی ضروری، فرماتے ہیں اس کا وجود واجب ہے، یعنی اللہ ہے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے، وہ بذات خود قائم ہے، اس کو کسی دوسرے کی محتاجی نہیں، کیونکہ غیر کا محتاج ہونا تو خدا ہونے کے لائق ہی نہیں۔ لفظ خدا کا معنی خود آئندہ ہے، میں جملہ کہہ رہا تھا نا کہ اللہ کو خدا تو کہا جائے گا، میاں نہیں کہا جائے گا، خدا تو کہا جائے گا میاں نے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے اس بات کو مسلم طور پر لکھا ہے کہ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، قرآن کہتا ہے سارے اچھے نام اس کے ہیں، اسی سے اس کو پکارو، توجہ رکھیے، اسی سے اس کو پکارو، سارے اچھے نام اس کے ہیں، اسی سے اس کو پکارو، تو اس کے نام پتا کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو قرآن میں آیا، جو قرآن میں آیا اور جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ ایک اللہ کے لیے جو نام بولیں گے آپ، صفاتی نام بولیں گے، وہ تین طریقے سے، جو قرآن میں آیا تبارک اللہ تعالی، جو احادیث میں آیا عز و جل سبحانہ و تعالی، اللہ کے صفاتی نام، اصل نام اللہ کا اللہ کیا ہے
اللہ،
اور یہ اللہ جو نام ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا یہ اس میں ذات ہے۔ توجہ سنیں، یہاں پر ایک جملہ اور کلیئر کر رہا ہوں میں، یہ اس میں ذات ہے، اور اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو مجتمع ہے تمام صفات کی اور جامع ہے سارے کمالات کی۔ ٹھیک ہے، یہی ہمارے وہاں عقائد کی ساری کتابوں کے اندر یہی مسئلہ درج ہے، اور اللہ لفظ اللہ کی یہی تعریف، اللہ 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 رب العالمین جل مجدہ کا اسم ذات ہے، یہ اس کا اسم ذات ہے، کیا ہے بولیے؟ اسم ذات ہے۔ اگر کوئی ہندو برہما کہے اور مراد اللہ لے، قبول نہیں کیا جائے گا، زیادہ رہی ہے؟
جی جی،
لفظ اللہ کا معنی برہما نہیں ہو سکتا، اور یہ کہنا کہ لفظ اللہ عربی ورڈ ہے اس کا ٹرانسلیٹ کچھ بھی کر لے، یہ بکواس ہے، یہ دین کے ساتھ غداری ہے، یہ الحاد ہے۔ لفظ اللہ صرف عربی ورڈ نہیں، یہ اس میں ذات ہے، یہ اس میں ذات ہے، اوپی یہ لفظ اللہ اس میں ذات ہے، یہ اللہ نے خود کے لیے بولا ہے، اس کا ترجمہ بھی اللہ ہی ہوگا۔
کیا بات ہے، واہ واہ،
والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ ہماری باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا، بھی فراغت ہو گئی ہے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہاں جا رہے ہیں برادران، اسی میں نے جلسے میں کہا تھا رک جائیں، اب تو سب بولیں گے، میں نے کہا بازی الحمدللہ ہم لے گئے ہیں، اس لیے کہ فتنے کے وقت حق بولنا ہی کمال ہوتا ہے۔ تہذیب سے نعمت کے لیے بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اب تو سب بولیں گے، میں نے کہا اب کچھ نہیں ہے، اب تو چڑیا چگ گئی کھیت، اب تو فرشتوں نے بھی رجسٹر بند کر لیا ہے اس وقت کہ جناب بولنا جب تھا، جس نے بولا اس وقت بولا جائے گا، اب تو حسین حسین کرو، مزہ تب ہے جب کربلا میں ساتھ چلتے تم، اب کھڑکیاں کھولنے سے کیا ہوگا، اب دروازے کھولنے سے کیا ہوگا، اب سینہ ٹھوکنے سے کیا ہوگا، اب اشرا منانے سے کیا ہوگا، اب پانی کی سبیلیں لگانے سے کیا ہوگا، وقت تھا دروازہ کھولنے کا، جب بند کر لیا، کربلا ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی ہے۔ تو وقت فتنہ حق بولنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے،
آمین آمین۔
ٹھیک ہے، ہاں حلوہ بٹ رہا ہو تو اس وقت دوہر کھاتا ہے، مزہ تب ہے جب سورج نکلا ہوا ہو اور اس وقت آقاؤں کی محبت میں کہنا نہ سردی کا موسم ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. اس کو عقیدہ کہتے. لوگ کہتے شاہ جی چپ رہو حالات دیکھ کر بات کریں گے. میں نے کہا مومن حالات نہیں دیکھتا، نظریہ دیکھتا ہے. ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق، ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت.
توجہ رکھیے میرے دوستو. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کے لیے، سنو میرے بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب العالمین جل مجدہ کو کن لفظوں سے یاد کریں گے؟ اس کے لیے اسماء و صفات کیا ہوگی؟ قرآن کہتا وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اس پر رمضان شریف میں نے پوری تقریر کی ہے. اللہ رب العالمین کے 99 نام یہ احادیث میں آئے ہیں، اس سے زیادہ نام ہے. علماء نے لکھا 1000 نام ہے، 10000 نام ہے، ناموں کی تعداد بیان کی ہے. لیکن اللہ کو پکارنا ہو تو کس نام سے پکاریں گے؟ ابھی توبہ کرنا یہاں میں میاں نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی شاہ نشان نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر اجتہاد سے جناب کوئی بھی نام نکالیں اور اللہ کے لیے بولنا شروع کر دیں. نہیں، اللہ کے لیے وہی صفاتی نام ذکر کیے جائیں گے جو قرآن میں خود آئے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو آپ سب مومن ہو الحمدللہ، اور مومن وہ ہوتا ہے جو ٹوٹ کر اپنے رب سے پیار کرتا ہے، اور یہ پیار اور ادب کا تقاضا ہے کہ ایک ایک چیز کو سمجھیں ہم. تو اللہ کے لیے وہ جملے بولے جائیں، وہ القابات بولے جائیں، وہ اسم شریف بولا جائے جو اللہ نے خود اپنے لیے استعمال فرمایا، تعالی تبارک و تعالی سبحان، یہ جو قرآن کے اندر آئے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے ساتھ، یا پھر احادیث کے اندر آئے ہیں دو، یا پھر عربی لغت کے ائمہ کا اجماع ہو گیا ہو کہ یہ لفظ صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا. یہ تین طریقے ہیں، ٹھیک ہے. تو لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے، لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن لغت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ اللہ کے لیے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ پورا بالاستیعاب موجود ہے فتح المصطفیہ شریف میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کہا کیوں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو کلمات کہے جائیں، جو اسماء کہے جائیں، جو القاب کہے جائیں، اس کے تین طریقے ہیں، یا تو قرآن میں ہو، یا حدیث میں ہو، یا عربی لغتوں کے اندر وہ مخصوص ہو چکا ہو اللہ کے لیے. تو میاں کا لفظ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ لغت میں اسے خدا کے لیے رکھا گیا ہے. خدا کے لیے اگر لغت میں رکھا گیا ہے، اللہ کے لیے تو خدا کا لفظ رکھا گیا ہے. تھانوی صاحب اتنے بڑے حکیم الامت تھے کہ جہاں لکھتے تو میاں لکھتے ہیں، اللہ میاں نے فرمایا، اللہ میاں نے فرمایا. اور کہیں پر وہ ایمان کی تعریف یوں کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری جاننا. تو کسی بچے نے کہا تھانوی صاحب جاننے کا نام ایمان نہیں ہوتا، ماننے کا نام ہوتا ہے. آپ کو ابھی یہ نہیں پتا، یہ بیان قرآن اٹھا کر دیکھیے آپ، آپ کو یہ نہیں پتا کہ جاننے کا نام ایمان نہیں ہوتا، ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے. اس لیے پڑھنا ہے تو خزانہ پڑھو، خزانہ کنز ایمان ہے. توجہ رکھیے میرے دوستو، یہاں پر حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کہ وہ مبارک کلمات یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں. میری گفتگو کو اللہ کی محبت و تعظیم میں سنیے گا. شیطان آپ کے ذہنوں میں یہ ڈال رہا ہوگا کہ یہ تفرقہ بازی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو کوئی ہم اپنے باپ کے مخالفوں کے خلاف بول رہے ہیں؟ کسی نے ہماری بھینس بگائی ہے، گاڑی چوری کی ہے، گھر گرایا ہے، کوئی پراپرٹی قبضہ کی ہے؟ نہیں، ہم اس سے پیار کریں گے جو اللہ کا مؤدب ہوگا، جو اللہ کا بولیے مؤدب ہوگا. اب آپ شاہ صاحب فرماتے ہیں، سن لیجیے اس بات کو، فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ تمام موجودات کا سلسلہ ایسی ایک ذات پر منتہا ہو، جو میں نے ابھی عرض کیا امام راضی سے، جو خود موجود ہو، ورنہ یہ سلسلہ لا متناہی ہو جاتا ہے اور یہ غیر معقول ہے. آگے فرماتے ہیں وہ واحد ہو، یکتا ہے. کیسے کیسے یکتا ہے؟ فرما حقیقت یہ کہ جہاں کا پیدا کرنے والا اور اس کا انتظام چلانے والا، اس کے بغیر اور کوئی نہیں ہے. اب اس میں بڑا باریک فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بڑا باریک فرق میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر بھی. توحید کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ایک ماننا. بولو، اب اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ذات میں اور ایک صفات میں. ذات میں ایک ماننا یہ توحید الوہیت ہے. بولو سبحان اللہ، توحید الوہیت ہے. صفات میں ایک ماننا یہ توحید ربوبیت ہے. ایک اللہ ہے اور ایک ہے یہ الوہیت میں ایک ماننا، اور یہ سارا نظام کائنات کا چل رہا ہے وہ ایک ہی چلا رہا ہے، تو ربوبیت میں ایک ماننا. رب کا ماننا مانا ہے پالنہار، جیسا ماں باپ کو کہا ہے کما ربا یعنی صغیرہ، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، انہوں نے میری تربیت کی، مجھے پالا ہے، آہستہ آہستہ گریجولی مجھے بڑا کیا ہے، مجھے سہولتیں دی ہیں. تو یہ پورا کائنات کا نظام جو چل رہا ہے اس کی پالنہاری جو ہو رہی ہے. اب دو چیزیں ہیں، ایک پورا نظام چل رہا ہے، توجہ ہے، ایک پورا یہاں پر ابھی گت آتی ہے، اب ذرا توجہ رکھیے گا، جہاں سے امت کو مشرک کہتے ہیں وہیں پر ہم قدغن لگائیں گے اور صحیح بات آپ کے سامنے واضح کریں گے پورے چیلنج کے ساتھ. سنیے، ایک ہے خدا کا ہونا، ایک ہے نظام کو چلانا. تو خدا اپنے ہونے میں بھی ایک، نظام چلانے میں بھی ایک، یعنی الوہیت میں بھی توحید ہے، ربوبیت میں بھی توحید ہے. مشرکین مکہ اکثریت جو تھی وہ الوہیت میں تو ایک مانتی تھی، ربوبیت میں شریک کرتی تھی. سنی وہ ہے جو الوہیت میں بھی ایک مانتا ہے، ربوبیت میں بھی ایک مانتا ہے. آگے وضاحت کروں گا اس کی. میں ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہاں ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ تم اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے، یا غوث کہنے والے، رسول اللہ سے مدد مانگنے والے، تمہارا شرک الوہیت میں نہیں ہے لیکن ربوبیت میں ہے. ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہارا شرک الوہیت میں نہیں، تم خدا کو مانتے ہو، ایک مانتے ہو، لیکن اس کے کاموں کے اندر تم اوروں کو شریک کرتے ہو. تو لہذا تمہیں توحید الوہیت تو ملی ہے لیکن توحید ربوبیت میں تم نے شرک کیا ہے. میں نے کہا ذرا شاہ صاحب کے قول سے فارغ ہو جاؤں تو پھر عدالت کا ایک نظام لگائیں گے اور منصف لوگوں کو کہیں گے کہ خدا را ان ظالم مفتیوں کے فتووں پر توجہ کرو کہ جنہوں نے مخلصین اور امت کو شرک اور غلط فتووں کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ان کے مکرو چہرے کو آپ دلائل کے اندر دیکھنا. جو ستری امت، جاہل سے جاہل آدمی بھی توحید ربوبیت کے اندر شرک کا قائل نہیں ہو سکتا. میں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، لیکن ذرا اس حوالے کو آپ سنیے. پہلے شاہ صاحب کی مبارک گفتگو آپ سنیے. فرماتے ہیں وہ واحد ہے، اور انشاءاللہ یہ گفتگو آپ کو سب سے مختلف نظر آئے گی. توجہ رکھیے، آپ توجہ رکھیے. حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں کا پیدا کرنے والا اور اس کے انتظام کو چلانے والا، اس کے بغیر کوئی نہیں. بولے سبحان اللہ. وہ زندہ ہے، دانا ہے، قادر ہے، صاحب اختیار ہے. وہ زندہ ہے، دانا ہے، قادر ہے، صاحب اختیار ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرتا ہے، اسے کوئی جبر اور استرار نہیں ہے. یہ سنیوں کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں میں. وہ ظالموں، وہ بھیڑیا صفت مفتیوں، تم نے ہم اس امت کو مشرک کہا جن کے اتنے پاکیزہ عقیدے. تمہارا باپ ایسی توحید بیان نہیں کر سکتا، میں چیلنج کرتا ہوں. باپ سے مراد لطیفہ نہیں، باپ سے مراد اصل ہے، کیونکہ ایسی توحید تم بیان نہیں کر سکتے. تمہارے وہاں تو توحید یہ ہے کہ یہ تو غیب سارے، یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے، جب چاہے غیب دریافت کرے. میں نے کہا اللہ دریافت نہیں کرتا، دریافت وہ کرتا ہے جسے پتا نہیں ہوتا. جس کا علم ازلی ہو وہ دریافت نہیں کرتا، اس کا علم ہمیشہ موجود رہتا ہے. یہ عبارتیں اعلی حضرت کی نہیں ہے، تمہارے گھر کے لوگوں کی ہے. تو توحید سیکھنا ہے تو پھر سیکھو رضویوں سے. اب آگے دیکھیے، فرماتے ہیں، فرمایا وہ زندہ ہے، دانا ہے، قادر ہے، صاحب اختیار ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفات. وہ جو کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے. مردہ جاہل اور غیر محتاج ہستی انتظام کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتی. حیات، علم، قدرت، ارادہ، یہ صفات اس کی عطا سے اس کے مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے. اگر یہ صفات بدرجہ اتم خود وہ نہ رکھتا ہوتا تو اپنے مخلوق کو کیسے دیتا؟ کہتا ہے کہ اللہ کی صفات بندوں نے ماننا شرک ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں ہے. وہ ہے اس لیے کہ پتا چلے کہ اس کے پاس اصل ہے اور ان کے پاس عطیہ ہے. لیکن آگے آپ ذکر فرماتے ہیں، سنو، اگر یہ صفات اللہ رب العالمین میں نہ ہوتی تو پھر اللہ بندوں کو کیوں دیتا؟ لیکن یہ بھی حق ہے کہ ان صفات سے اپنے مخلوق کو وہ نوازتا ہے اور عطا فرماتا ہے، اور لیکن اس صفت کا اللہ رب العالمین کی صفت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. لیس کمثل شے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب سنیے، فرمایا وہ متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ بولو. ہائے ہائے، سنو ذرا، کلام کرنے والا، لیکن ایسا کلام کرنے والا جس میں آواز نہیں ہوتی، کیونکہ آواز حادث ہے. آواز آواز بات کرنے میں آواز نکلتی ہے. کلام چند چیزوں کا مجموعہ ہوتا، الفاظ، معنی، لفظ ایسا جو معنی بھی رکھتا ہو. آپ کہیں ووٹی ووٹی ووٹی، تو ووٹی میں آواز بھی ہے، لفظ بھی ہے، لیکن معنی نہیں ہے. لیکن آپ روٹی کہیں گے تو یہ کلام ٹھیک ہے. کہ الفاظ بھی ہے، معنی بھی ہے اور آواز بھی ہے. تو اللہ رب العالمین متکلم ہے. سنو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور اس عقیدے کو یاد رکھو، اللہ متکلم ہے لیکن کلام اللہ بلا صوت، اللہ کا کلام بغیر آواز کی ہوتا ہے، کیونکہ آواز حادث ہے، آواز جسم کی صفت ہے، آواز فانی ہے. تو دل تھام کے پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھو کہ آواز حادث ہے، فانی ہے، رب متکلم ہے، رب کلام کرتا ہے، رب بات کرتا ہے لیکن آواز نہیں ہوتی. وہ مصطفیٰ تیرے سننے کو سلام ہے، تو بھی سن لیتا ہے جس میں آواز نہیں ہوتی. رسول کریم پر جب وحی آتی ہے آواز نہیں آتی. آواز نہیں، کیونکہ کلام اللہ ہے بلا صوت. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، معراج کی رات رب نے کلام کیا، اپنے محبوب سے کیا، تھا کلام لیکن آواز نہیں. اے مصطفیٰ تیری سماعت پر کروڑوں سلام ہو، تو وہ بات بھی سمجھ لیتا ہے جس میں آوازیں نہیں ہوا کرتی.
نعرہ رسالت.
میرے دوستو توجہ کیجیے، آپ ارشاد فرمایا، شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ متکلم ہے،
وہ متکلم ہے،
وہ متکلم ہے. اور متکلم، اب اس میں ایک جملہ اور سن لیجیے آپ صفات کے حوالے سے تاکہ رسالت کی کچھ بات آ جائے. رب جب کلام کرتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اس کی متحمل نہیں ہو سکتی.
فرمایا لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله.
اگر اپنا کلام جو قرآن کی سورت میں ہے، فرمایا کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ کو تم دیکھتے کہ اس کی خشیت سے اور اس کی روب اور غلغلے سے، اس کی شکالت اور وزن سے. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کی شکالت، اس کے ویٹ، اس کے وزن سے پہاڑ جیسا مضبوط جسم جو ہے وہ ریزہ ریزہ رائی رائی ہو جاتا. اے مصطفیٰ آپ کو پھر سلام ہے کہ پہاڑ جیسا مضبوط جسم جس کلام کو لے کر ریزہ ریزہ ہو جائے، آپ کے سینے کو سلام ہے کہ سارا کلام لے کر بھی سلامت رہا. اب وہ کتنا بڑا بے ادب ہوگا جو مصطفیٰ کی مثلیت کا دعویٰ کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلیت کا دعویٰ کرے گا، حضور کی بولیے مثلیت کا دعویٰ کرے گا، وہ کس قدر بے ادب ہوگا. فرمایا وہ متکلم ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، لیکن کانوں سے پاک ہے. بس اس پر عقیدہ رکھنا ہے، لیکن وہ کیسا ہے، کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے مثال دی جائے. لیس کمثلی شے، جس طرح یہ بکواس کرتے ہیں جاہل، یا اللہ میں تیرے پاؤں دباؤں، اور میں نے کہا یہ تیرے باپ کا تصور تو خدا کی طرف لے جا رہا ہے، شاید تو نے تو باپ کے بھی پاؤں نہیں دبا، کیونکہ باپ کا پاؤں دبا کر بھی بندے کو ایمان مل جاتا ہے. تم تو باپوں سے شاید غداری کرنے والے ہو، ورنہ اس سے ایمان مل جاتا ہے. تو خدا کے لیے کنگھی، خدا کے لیے بال. مجھے ایک پر گرنے کا ایسی کوئی روایت تو ہے نا، میں نے کہا اے چپ کر، ایسی روایتیں قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتی ہے. قرآن میں تو یہ ملتا ہے لیس کمثلی شے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اگزامپل دی جائے. تو خدا کو مانے کیسے؟ زبان مصطفیٰ سے مانے. میرے ایمان نے کہا، میرے امام کہتا ایمان ہے قال مصطفیٰ اور قرآن ہے حال مصطفیٰ، جیسا حضور نے ارشاد فرمایا. اب آگے سنیے آپ اس چیز کو، فرمایا سمیع ہے اور بصیر ہے، دیکھتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کے لیے جہاں قرآن میں ہاتھ کا لفظ آیا ہے، وجہ کا لفظ آیا ہے، یا احادیث میں ایڑی کا لفظ آیا ہے، قرآن میں ساق پنڈلیوں کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی وہ نہیں کہ جو ہم لیتے ہیں. وجہ کہا گیا لیکن ہماری طرح نہیں، ید کہا گیا لیکن مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اصول موجود ہے لیس کمثلی شے، یہ بھی قرآن ہے، وجہ بھی قرآن ہے، اور مثال بھی نہیں دی جا سکتی. قرآن خود کہتا کہ اس چیز سے کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، پھر وجہ کیوں کہا؟ وجہ کہا ہے لیکن تیری طرح نہیں ہے، ہاتھ کہا ہے لیکن انگلیاں مراد نہیں ہے، پنڈلی کا لفظ کہا ہے لیکن اس سے پاؤں مراد نہیں ہے. ارے پگلے،
قرآن تو اترا عرب کے لب و لہجے میں ہے، وہ جب اپنے انداز غم و غصے کے اندر اور خوشی میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا ہے ان کو بتانے کے لیے، مراد وہ نہیں جہاں چہرہ کہاں ہے وہاں سے ذات مراد ہے، جہاں قدم کہاں ہے وہاں سے کائنات مراد ہے، جہاں کرسی کہاں ہے وہاں سے بادشاہی مراد ہے، جہاں ہاتھ کہاں ہے وہاں سے تصرف مراد ہے۔
اور اس لیے ابن تیمیہ کی تفسیر کی طرف علماء گئے، وہ جو حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ پہلے آسمان کی طرف آتا ہے، اور حدیث نزول اس کو علماء نے تاویلاً لیا ہے، فرمایا اس سے مراد خدا کی رحمت آتی ہے، کیونکہ آنا جانا یہ جسم کی صفت ہے، آنا اور جانا، جہاں سے آئے وہاں نہیں اور جہاں گئے تو پھر پیچھے نہیں، اور یہ آنا جانا، آنا جانا سے مراد یعنی گئے تو پیچھے کی چیز حادث ہوئی، اور اللہ کی تو ہر صفت دائمی ہے قائم ہے، اللہ اس مجمع میں ہے، نہیں نہیں ساری کائنات اللہ کے حضور ہے، ساری کائنات اللہ کے حضور ہے، وہ اس زمین اور زمان کے اندر آنے سے پاک ہے، کیونکہ زمین اور زمان میں جسم جسمانیت فنا والی چیزیں آ جاتی ہیں، ارے اس کے بندوں کی یہ شان ہے، حضرت اسرائیل کے سامنے یہ ساری دنیا ایک تھال کی طرح پڑی ہوئی ہے، مصطفیٰ کریم کے سامنے ایک ہتیلی کے مانند ہے، بولیے ایک ہتیلی کے مانند، اب توجہ کیجئے، فرمایا کہ وہ متکلم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، گونگا بہرا خدا نہیں ہو سکتا، یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، گونگا بہرے سے مراد یہ کہ جو کلام نہ کر سکے وہ خدا کیسے ہوگا، وہ تو سادھو کی مورتی ہو سکتی ہے، اور جو بہرا ہو جو سنتا نہ ہو، بہرا یہاں پر یہ سارے لفظ ظاہر استعمال کیے ہمیں سمجھانے کے لیے، بہرا جو سنتا نہ ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، سنتا وہ ہے لیکن کان سے پاک ہے، سر سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے۔ چلو 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 ایک اور بات میں تمہیں بتاؤں، اب میں تمہیں بات کر رہا ہوں گا، اور ذہن بھی بڑا عجیب ہمارا ہوتا ہے، ایک صورت بناتا ہے، ایک شکل بناتا ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا اللہ میں غور نہ کرنا،
اللہ
میں غور نہ کرنا، سن رہے ہو، اللہ میں مصطفیٰ پہ غور کرنا، اللہ میں غور نہ کرنا، مصطفیٰ کے کمالات پر غور کرنا، اللہ میں غور کرو گے کافر ہو جاؤ گے، مصطفیٰ کے کمالات میں غور کرو گے خدا تک پہنچ جاؤ گے، کہ بخدا خدا کے یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، توجہ ہے آپ کی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میں ہم غور نہیں کر سکتے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل جو ہے بولیے محدود ہے، اللہ عقلوں میں آنے سے پاک ہے، تو پھر ہم کیا کریں، کہ مصطفیٰ دے دیا نا، کہ کیوں دیا، کہ تم ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے، کہ کیوں دیا، کہ وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ بولیے، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا اگر ڈائریکٹ ملتا تو پھر عقلوں میں بھی آنا چاہیے تھا، نظر بھی آنا چاہیے تھا، تو وہ نظر آنے سے پاک ہے، عقلوں میں آنے سے پاک ہے، پکڑے جانے سے پاک ہے، گلے ملنے سے پاک ہے، ہاتھ ملانے سے پاک ہے، تو کرے کیا، کہ مصطفیٰ کو بھیج لیا نا، اس کو چوم لو، اس کے ہاتھ چوم لو، ہمارے ہاتھ تم نے چوم لیے، اس کے قدم چوم لو، ہماری بندگی کا اعتراف تم نے کر لیا، اس کے کمالات دیکھ لو، تم نے ہماری صفات ہی کو دیکھ لیا، کیونکہ ہم نے تمہیں گمراہ نہیں رکھا، جیسی تمہاری طبیعت تھی ویسا معیار دیا، تم ابھی ہمیں نہیں دیکھ سکتے، پہلے مصطفیٰ کو دیکھ کر دل بھر لو، اور اسی دل بھر کر مصطفیٰ کے چہرے کی محبت کی کرن کو دل میں بسا لو، جملہ سنیے، پہلے اللہ فرماتا مصطفیٰ کو دیکھ لو، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، رچ بس جاؤ، اور اسی انہیں کی محبت میں مر جاؤ، مرو گے ان کی محبت میں نا، تو پھر قیامت میں اپنے آپ میں تو یہ دکھا دوں گا، فرما مجھے دیکھو گے لیکن پہلے مصطفیٰ کے جلوے سے جانے پڑیں گے، جس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا جلوہ رہا وہ مجھے دیکھ سکتا ہے، جس نے مصطفیٰ کے جلووں کو قبول نہیں کیا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا حق ہے، قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا، آئے ہائے کیا عید کا دن ہوگا، سبحان اللہ کو دیکھنا حق ہے، لیکن وہ آنکھیں دیکھیں گی جو مصطفیٰ کی عاشق تھی، وہ دل اس سرور کو پائے گا جو مصطفیٰ کی غلامی کو لیتا تھا، یعنی اللہ نے کہہ دیا میرے بندو یہ عالم میرے مصطفیٰ کے لیے ہے،
اس میں تم دلیل دے دو کہ تم میرے مصطفیٰ کو چاہتے ہو تو پھر اس عالم میں مجھے دیکھ لینا.
فرما اب دور جو چل رہا ہے وہ صرف مصطفیٰ کو دیکھنے کا ہے, وہ صرف مصطفیٰ کو دیکھنے کا ہے. تم مصطفیٰ کو دیکھو, میرا حکم ہے. یہ دور, یہ زمانہ, یہ ڈیوریشن صرف مصطفیٰ کو دیکھنے کا ہے. جس نے مصطفیٰ کو صرف دل سے دیکھ لیا اس زمانے میں وہ ہمیں دیکھ لے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ ہمارے دیدار کی دلیل ہے. اس کے چہرے میں ہمارے صفات کو دیکھو, ہمارے پاس آ کر پھر ہماری ذات کو دیکھو.
بولیے سبحان اللہ. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان. بولو سبحان اللہ. ہم توحیدی ہے. میں نے کہا دھکا لگاتے ہو, کوئی توحیدی نہیں. تمہاری توحید بھی خشک ہے. ایسے عشق والی توحید تمہارا باپ بھی بیان نہیں کر سکتا.
بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. تو فرمایا وہ متکلم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں خدا تعالی ہر نقص سے پاک ہے.
ہر وہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ کہتے ہیں بولتا ہے. ان کا نظریہ, ان کا نظریہ. مسئلہ یہ روزی موجود ہے, برہنِ قاطعہ موجود ہے. اس پر میری پوری الگ تقریر ہے, یہاں پر ویب سائٹ پر رکھی ہوگی. امکان قسم اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے. وہ آپ نے, میں نے پوری بحث کی ہے اپنے امام کا رسالہ سبحان صبح کی تحدیث نعمت کے لیے بولتا ہوں. من وعن پورا پڑھ کر اس کی تخلیص بیان کی ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ سبحان صبح ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, در امام احمد رضا کا ایک گدا بن کر کہتا ہوں کیسے آپ سنیے. میں نے پوری اس کی تلخیص بیان کی ہے اور یہ عقیدہ اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین عیب اور نقص سے پاک ہے. جھوٹ عیب ہے, اللہ اس سے پاک ہے.
اللہ اس سے پاک.
اور یہ نظریہ دینا کہ خلف وعید امکان کس کی فرا ہے کہ اللہ رب العالمین, یہ عقیدہ دیوبندیوں کا پورے پہلی جلد میں لکھا, کوئی گالی نہیں دے رہا میں. خلف وعید یہ برہنِ قاطعہ میں موجود, مارکیٹ سے خریدی ہے, کہ اللہ جو اپنی وعیدوں کے خلاف کرے گا, پنشمنٹ کے خلاف کرے گا, یہی تو جھوٹ ہے. میں نے کہا پنشمنٹ کا اعلان کر کے خلاف کرنا یہ جھوٹ نہیں ہوتا, فضل ہوتا ہے. وعدے کا خلاف جھوٹ ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے؟ وعدے کا خلاف جھوٹ ہوتا ہے. وعید کے خلاف جھوٹ نہیں, فضل ہوتا ہے. خدا اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا, وعید کے خلاف کرتا ہے. اور وعید کے خلاف کرنا اس کا فضل ہے, رحمت ہے, جھوٹ نہیں ہوتا.
سمجھے آپ ایک جملہ. تو لہذا وہ مکمل گفتگو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے لیں اور اپنے آپ کو میچور کریں توحید میں. ٹن ٹنا ٹن سننی بنیں, اپنا وقت دیں, سماعت کریں. کتابوں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو ہم وہ کتابیں پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں. ہم اپنا سارا وقت مطالعہ میں دے کر آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں کہ آپ سن کر اس عقیدے کو قبول کریں
اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. آپ کو نہ کوئی گھیرا جا رہا ہے. آپ جس پیر صاحب سے مرید ہیں ان کو بھی اللہ آباد رکھے اور آپ کو بھی ان کی ہمیشہ غلامی میں رکھے. آپ جس مدرسوں سے وابستہ ہیں, آپ جس جماعت سے وابستہ ہیں, جمعیت علماء پاکستان سے, مرکزی جماعت اہل سنت سے, سنی تحریک سے, دعوت اسلامی سے, جماعت اہل سنت سے, اللہ آپ کی جماعتوں کو آباد رکھے. ہم صرف ایک پرزا بن رہے ہیں بیچ میں, ہم گاڑی نہیں بن رہے, ایک نٹ بول بن رہے ہیں کہ شاید لگ جائے تو گاڑی چل پڑے. ہاں, ہم سب ایک ہیں. جن پیروں کے ساتھ آپ وابستہ ہیں ان کے ساتھ رہیں, نہ چھوڑیں ان کو, ان کے آستانوں کے ساتھ جڑے رہیں. جن استادوں سے آپ کی محبت ہے ان کے ساتھ جڑے رہیں. جن 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 تنظیموں سے آپ وابستہ ہیں سنیوں کی, جڑے رہے. میں آپ کو شکار پڑنے نہیں آیا بلکہ اس گاڑی کو تیز کرنے کے لیے کچھ آپ کے ساتھ شامل ہونے آیا.
تو لہذا سنیو جاگو اور اپنے اس منصب کا حق ادا کرو. ہم کسی چیز کا اعلان نہیں کرنے جا رہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جناب, کبھی یوں ہوتا نا کہ گاڑی نہیں ہوتی, کسی پرزے کی ضرورت بنتی ہے کہ بھائی یہ پرزا رکھ جائے تو گاڑی صحیح چل جائے. تو ہم پرزے ہیں, ہم پرزے ہیں کہ کہیں لگ جائے اور گاڑی چل جائے. گاڑی کسی کی بھی ہو, پرزے کو خبر نہیں ہوتی. پرزا کا کام ہوتا ہے لگ کر کمی کو مکمل کر دینا. تو صرف ایک کمی کو مکمل کرنے کے لیے میں سارے نوجوان سنیوں سے یہ کہہ رہا ہوں, جن کے آپ مرید ہیں ان کے مرید رہیے صرف, لیکن سیکھ کر اپنے سارے پیروں کا عقیدہ سیکھ کر رکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کتنے سچے اور میٹھے ہیں اور کتنے آپ باکمال ہیں. اور پھر لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس اور اس کی تمیز آپ آگے دلائیے. فاضل حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم اور باقی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم اور یعنی ہمیشہ. قدیم سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. کہا اس کی ابتدا کیا ہے؟ میں نے کہا ابتدا کچھ بھی نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا ابتدا اس کی تو جو پہلے نہیں ہوتا. ابتدا اس کی ہوتی جو پہلے نہیں ہوتا اور انتہا اس کی ہوتی جو بعد میں نہیں ہوتا. تو وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. بس اس کے لیے ابتدا کا لفظ ہی نہیں ہے اور انتہا کا لفظ ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ, جب نہ وقت تھا, نہ زمان تھا, نہ زمین تھی, نہ ساتھ تھا, نہ چوں تھا, نہ چرا تھا, نہ متا تھا,
کچھ نہیں تھا، کون تھا؟ اللہ تھا، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ. تو سنو سنو میرے نوجوانوں، سنو سنو، میں بھی رات کو پرسکون سونا چاہتا ہوں اور قبر میں پرسکون جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ساری باتیں تمہیں سچ سچ میں بتا دوں کہ اللہ میں غور نہ کرنا. اللہ وہ کیسا ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟
دنیا کا کام نہیں. وہ کہنے لگا رہ چلے گا کیوں؟ اللہ کو ڈھونڈ رہے. میں نے کہا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ وہ ڈھونڈتے وہ ہیں. کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، کہاں ہوگا، کدھر ہوگا، کدھر ملے گا؟ تو حضور فرماتے چپ کرو، لا تتفکر فی اللہ، اللہ میں غور نہ کرو، بس یہ سوچو مصطفیٰ کیسے ہوں، اس وقت کہاں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے. اس لیے کہ حدیث پاک ہے، سنو، خالص توحید میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا لا تتفکر فی اللہ، اللہ میں غور نہ کرو، فکروا فی اعلی اللہ،
اللہ کی نشانیوں میں غور کرو.
اور اللہ، آپ کہیں گے شاہ جی آپ نے صرف حضور کا نام ہی کیوں لیا، چاند اللہ کی نشانی نہیں؟ میں نے کہا ہے. کہ سورج اللہ کی نشانی نہیں؟ میں نے کہا ہے. کہ زمین اللہ کی نشانی نہیں؟ میں نے کہا ہے. کہ پہاڑ اللہ کی نشانی نہیں؟ کہا ہے. تو کہا حضور کا نام کیوں لیا؟ میں نے کہا سب سے بڑی نشانی یہی ہے.
نشانیاں تو بہت سی ہیں.
میں نے کہا تو نے بھی تو چار پانچ گنوائی، اس کے علاوہ نہیں ہے؟ کہا ہے. تو میں نے کہا کتنی گنوائے گا، ساری زندگی گزر جائے گی نشانی گنواتے ہوئے؟ کہا بات تو ہے. کہا ایک ایسی نشانی بتا دے جس میں سب آ جائیں. میں نے کہا وہ آمینہ کے لال،
جن کی انگلی اٹھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جن کا ابرو کا اشارہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج نکل آ جائے، جن کی نظر زمین پر ان کے غلاموں کی نظر ہو تو زلزلہ چلا جائے، جو پہاڑوں پر ایڑیاں رکھے تو پہاڑ سالم ہو جائے. ساری خدائی کی نشانیاں ان کی انگلیوں میں گھوم رہی ہو تو وہ برہان اعظم اور دلیل کامل نہیں، تو پھر اور ہے کیا؟
نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت.
ماشاء جی واہ. یہ اشکال کہیں ذہن میں نہ رہے نا کہ آپ نے صرف حضور کی بات کیوں کی ہے؟ میں نے کہا دلیل کاملی آپ ہیں، دلیلے. اور ہمارے استادوں میں سے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، آئے ہائے ہائے، ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں، بولو زور سے سبحان اللہ. ہمارے استادوں کے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، عقل سے لوگ اللہ کو ڈھونڈنے نکلے، عقل سے لوگ اللہ ڈھونڈنے نکلے. علامہ غزالی فرماتے لوگ عقل سے، آئے ہائے، اللہ ان کے تربت انور کو، وہ تو رحمتوں سے معمور ہیں، ان کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو معمور کر دے. امام اہل سنت غزالی زمان بڑی پیاری خوبصورت بات اشارہ فرماتے، لوگ چلے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے عقل سے، عقل سے پوچھا خدا کیسے ہوگا؟ کہا جو طاقت میں سب سے زیادہ ہوگا، جو علم میں سب سے زیادہ ہوگا. تو کسی نے پہاڑ کو خدا بنا لیا، کسی نے چاند کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا. اب سب پریشان ہے کہ کریں کیا، لیکن حال یہ تھا عقل خود پریشان تھی کہ ایک سے بڑھ کر ایک علم والا آگے مل جاتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک طاقت والا آگے مل جاتا ہے، لیکن عقل نے خود فیصلہ کیا آج میں خود صحیح طریقے سے ڈھونڈوں گی. عقل جب چاند کے پاس گئی تو چاند کسی کے اشارے پر دو ٹکڑے ہو رہا تھا، عقل جب سورج کے پاس گئی کہ تو طاقتور ہے تو عقل نے دیکھا کہ کسی کے ابروہوں کے اشارے سے سورج ڈوب کر نکل رہا تھا، ہوائیں ان کے اشاروں سے چل رہی تھی. اس سے پہلے کہ عقل ان کو خدا کہتی، انہوں نے کہا قل انا مانا بشر مثلکم، میں خدا نہیں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. یو الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور اگر خدا کو ڈھونڈ رہا ہے تو سنو، جب میرے ہاتھ پر ساری کائنات مسخر ہے تو میں جسے سجدہ کر رہا ہوں خدا وہی ہے، خدا وہی ہے، خدا بولو خدا. اب میرے دوستو توجہ کیجیے، آپ کیا خوبصورت بات شاہ صاحب نے ارشاد فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں لا مثل لہ ولا ند لہ ولا ظہیرہ ولا معینہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، اللہ کے مثل کوئی نہیں، اور اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مددگار کوئی نہیں، اس کا فرمایا وہ اپنے غیر سے مل کر. بڑی توجہ سنی آخری جملے ہیں، پھر میں اہم موضوع کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں چند قیمتی باتوں کی طرف. فرمایا وہ اپنے غیر سے مل کر، وہ اپنے غیر سے مل کر ایک نہیں، یہ نہیں کہ دو سے مل کر ایک ہو گیا، ایسا نہیں، اپنے غیر سے مل کر ایک ایسا نہیں، اور نہ کسی دوسرے میں وہ حلول کرتا ہے، نہ کسی میں حلول کرتا ہے، جیسا عیسائی بکواس کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گیا ہے، نہ وہ کسی میں حلول کرتا ہے. اور توجہ کیجیے، عیسائی سے اگر آپ پوچھیں نا، عیسائی سے، اس وقت کا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے مسلمانوں پر، وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہتے ہیں، عرب کے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی مسلمان سے بحث کریں تو ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ کون ہے، اگر کوئی مسلمان آپ سے پوچھے عیسیٰ کون ہے تو ان کو بتاؤ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، کیونکہ قرآن میں ان کے قرآن میں لکھا اللہ کا کلمہ ہے. تو جب عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کا، تو آپ نے خود کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ قدیم ہے، تو اس کا مطلب عیسیٰ بھی قدیم ہو گئے معاذ اللہ. تو لہٰذا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو کیا مسلمان پھنس جائے گا؟ تو اس کا آسان سا جواب سن لیجئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے سے ہیں، اللہ کے کلمے سے ہیں، اللہ کے کلمے سے ہیں، کلمے سے متعلق ہیں. اور جو اللہ کے کلمے سے ہو، پہلی بات تو حضرت عیسیٰ کو کلمہ اس لیے کہا گیا کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے ان کی شرافت کے لیے ذکر فرمایا یہ میرا کلمہ کن ہے، میرا کلمہ ہے. اب عیسائی یہ کہتا ہے کہ تمہارے نزدیک اللہ کا کلام قدیم ہے، سن رہے ہو؟ تو جب حضرت عیسیٰ اللہ رب العالمین کے کلمہ کن ہے تو یہ کلمہ کیونکہ اللہ کا ہوا، کلام اللہ کا ہوا، جملہ اللہ کا ہوا، بات اللہ کی ہوئی، تو اللہ کی بات ہوئی تو پھر اللہ کی صفت ہوئی، تو جب اللہ کی صفت ہوئی تو وہ بھی قدیم، تو جب عیسیٰ کلمہ ہے تو پھر معاذ اللہ وہ بھی قدیم. تو مسلمانوں نے جواب دیا یہ اللہ کے کلمے سے ہیں، تو جو اللہ کے کلمے سے اگر وہ قدیم ہے تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو پھر تو ساری دنیا قدیم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے کلمے ہی سے تو پیدا کیا ہے. تو پھر عیسائی کیوں ہے؟ صرف سمجھ رہے آپ؟ تو پھر تو سارا ہی ہو جائے گا. حضرت امام راضی کا مناظرہ ایک عیسائی سے ہوا، بولو سبحان اللہ. آؤ، میں نے پہلے کہا یہ باتیں تم نے کم جگہ سنی ہوگی، یہ جو دل ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جو مست ہوتے ہیں ان کے پاس یہ بات آپ کو کم ملتی ہے، جو دل ٹوٹے بیکار بالکل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ایسی بات ملتی ہے، کہ جن کو قبر میں جانا ہے ان کے پاس یہ باتیں ملتی ہیں. آپ ذرا غور سے سنیے، حضرت سید مفسرین امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ایک عیسائی کے ساتھ ہوا، ایک عیسائی کے ساتھ ہوا. آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے پر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے. امام راضی بہت ذہین شخصیت تھی، آپ نے شاہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر جو ہے وہ مردے زندہ کیے ہیں تو وہ خدا ہیں. تو موسیٰ کو کیا کہتا ہے؟ کہ وہ خدا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا بس. تو آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے تو مردے زندہ کیے نا، تو اس مردے کو زندہ کیا جس میں کبھی روح تھی. کہا کہ حضرت موسیٰ نے تو اس لاٹھی کو سانپ بنایا جس میں روح ہی نہیں تھی. اس سے بڑا معجزہ تو یہ، تو اگر اس بات سے جس میں روح تھی ان کو خدا کہہ رہا ہے تو پھر حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں کہتا؟ وہ آگے توبہ کر لیا، اس نے توبہ کر لی. پھر اس نے ایک بات اور بھی کی تھی، اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل یہ کہ ان کا باپ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، تو صرف ان کے والد نہیں ہے تو وہ خدا ہو گئے. حضرت آدم کو تو بھی بشری مانتا ہے، انسان مانتا ہے، نبی مانتا ہے، تو ان کی تو والدہ بھی نہیں تھی. تو حضرت موسیٰ کے معجزے بھی ان کے زیادہ افضلیت والے ہیں اور رتبے میں بھی وہ اعلیٰ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ان سے زیادہ عجیب ہے، تو ان کو تو خدا نہیں کہہ رہا، ان کو خدا کہہ رہا ہے. تو یہ آپ نے الزاماً اس دلیل کو توڑا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ الزاماً آپ نے اس دلیل کو توڑا. تو آپ اشاع فرماتے ہیں حضرت قبلہ حضور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں، آپ اشاع فرماتے ہیں وہ اپنے غیر سے مل کر ایک نہیں، اپنے غیر سے مل کر ایک نہیں، اور نہ کسی دوسرے میں وہ حلول کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دو بیک وقت قدیم نہیں ہو سکتے، کیونکہ نقطہ ایک ہی ہوتا ہے جس سے دائرہ چلتا ہے. کیوں حضرت؟ مفتی ہوتا تو بہت اچھا بیان. وہ نقطہ جو ہے، بولیے، نقطہ ایک ہی ہوتا ہے جس سے دائرہ چلتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہر ایک کے لیے ایک سبب ہے، ہر ایک کے لیے، اور یہ سارے سبب ایک سبب پر ختم ہوتے ہیں جس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا. تو عقل بھی یہ کہتی ہے، اور شاہ صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو قدیم کا ایک ہونا محال ہے، دوئی وحدت کی ضد ہے، دوئی وحدت کی ضد ہے. غیر میں حلول تو یہ جسم کی صفات میں سے ہے، مگر وہ جسم سے پاک ہے، مگر وہ جسم سے پاک ہے، وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے، نقصان اور زوال کی علامتوں سے پاک ہے. یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی شان ہے، یہ اللہ جل مجدہ کی شان ہے. وقت کیونکہ آج مکمل ہوا ہے، میں شرک پر بہت نادر بحث آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اگر میں کروں گا تو وقت آپ کے آرام سے اوپر چلا جائے گا. توحید کے انشاءاللہ اسی درس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. توحید کے چار رتبے ہیں. وہابی اتنا مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے، کل ضرور تشریف لائیے، زندگی رہی انشاءاللہ العزیز، منصف مزاج ان کو بھی لائیے اور ان کو کہنا بیٹھ کر انصاف کے ساتھ ہماری گفتگو سنو، اور تم نے جو ایک قلم اور تلوار اٹھا کر ساری امت کو مشرک بنا رہے ہو بھیڑیوں کی طرح، اور تو اس سے تم کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے ہو، دین میں فرقہ پھیلا رہے ہو، انتشار کر رہے ہو، دین کو کمزور کر رہے ہو اور خود کی قبر کو جہنم بنا رہے ہو. حضور نے ارشاد فرمایا ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میری امت سے مجھے شرک کا خوف نہیں ہے. چلے تھوڑا سا لفظ ہے تو میں حدیث کی تشریح کر دیتا ہوں، کل اس موضوع کو آگے کرتا ہوں. توحید پارٹ ٹو پر، میں تو بچوں سے کہہ رہا تھا 9 دن ہی توحید پر بولیں گے. ہاں الحمدللہ 9 دن ہی توحید پر بولیں گے، موضوع سے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. لیکن انہوں نے کہا جی موضوع چینج کریں، تو میں نے کہا چلے موضوع چینج کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ کل کی بحث بڑی قیمتی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے یہ خوف نہیں کہ میری بات میری امت شرک کرے گی. اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، بعض چیمپئن کرتے ہیں کہ یہ صحابہ سے خطاب ہے، تو میں نے کہا واقیم الصلاۃ بھی صحابہ سے خطاب ہے، تو زکات بھی صحابہ سے خطاب ہے. میں نے کہا سامنے صحابہ ہے تو خطاب تو وہی ہوں گے لیکن حکم تو عام ہوگا نا. یہ کہنا کہ یہ صحابہ سے خطاب ہے ہم انکار نہیں کرتے، ہم لیکن یہ کہتے ہیں یہ سب سے خطاب ہے، انکار ان کی طرف سے. دلیل وہ دیں گے، ہم تو کہتے ہیں بالکل صحابہ سے بھی خطاب ہے، سب سے خطاب ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف صحابہ سے خطاب نہیں، کیونکہ حدیث کا پورا جملہ پڑھیں آپ. یہ کتاب الکوثر کے اندر، باب الکوثر میں حدیث موجود ہے، ذرا توجہ سنیے. اس پر لوگوں کو زیادہ خلفشاری پھیلائی جاتی ہے، تو میں اس کو تھوڑا اس کے چند عقدہ کو شائع اور اس کو تھوڑا میں سے کلیئر کر دوں آپ کے سامنے، توجہ رکھیے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سرکار کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضور کا آخری خطبہ ممبر پر یہی سنا ہے. مسلمانوں تم حجت الوداع کے خطبوں سے کتنے خوش ہوتے ہو، میرے آقا کا سارے خطبے نرالے ہیں، لیکن ذرا توجہ کرو جو زندگی مبارکہ کا ظاہری کا آخری خطبہ ہوگا وہ کتنا قیمتی ہوگا. کیا اب نبی رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں اور امت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ذکر کر کے جا رہے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ حضور کا آخری خطبہ، بخاری شریف میں لفظ ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے حضور کو منبر پر نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہرا نہیں دیکھا. کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے سید الشہداء کی طرف گئے، احد تشریف لے گئے، اور سید الشہداء کے پاس جا کر حضور نے اس طرح مکالمہ اور سلام کیا جیسے زندوں سے کیا جاتا ہے. اور کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، ہم سے کہتے ہیں کہ مشرکین قبر کو پوچھتے تھے، میں نے کہا دلیل تمہارے پاس کیا ہے، کہنے کا دلیل یہ ہے کہ حضور نے زیارت قبور سے منع کیا تھا، بعد میں اجازت دی تھی. میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، یہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تم مشرک اسریوں کے مزاروں پر جاتے ہو، یہ زمانے جاہلیت کا شرک ہے. میں کہتا ہوں کافر قبر پر کبھی نہیں جاتا تھا، قرآن موجود ہے، وہ قبر پر کبھی، ان کا عقیدہ تھا کہ مٹیاں گل گئی ہیں، قرآن میں ہے کہ نہیں، ہڈیاں گل گئی ہیں، سورہ یاسین میں ہے کہ نہیں، یہ عقیدہ تو ہندوؤں کا تھا، کفار کا تھا، حیات کا عقیدہ تو قرآن نے دیا تھا، اور وہی عقیدہ سنی کا ہے. سنی کہتا ہے قبر میں مردہ زندہ ہے، اور کفار مشرکین کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ہڈی کا ڈھیر ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو فنا کا عقیدہ آج رکھتا ہے، کل یہ مشرکین رکھتے تھے، اس کے مقابلے میں شہداء کی حیات کا ذکر قرآن نے کیا، بل حیا، وہ زندہ ہے. مجھے ثابت کرو کسی مکہ کے کافر نے قبر والے کو زندہ کہا ہو، قبر والے کو زندہ صرف قرآن نے کہا ہے. تو تمہاری بدماشی کل نہ نکالا تو سید کا بیٹا نہیں. یا اللہ تیرے حضور دعا کرتا ہوں اتنی زندگی کی مہلت دے کہ میں اس موضوع کو بیان کروں، مجھے زندگی کا کوئی شوق نہیں، واللہ یہ قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی شوق نہیں، اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے بزرگوں کی وراثت جو میں ہمارے پاس پہنچی ہے وہ آگے پہنچا دے. رب کعبہ کی قسم کروڑوں روپے ٹھوکر پر مار دے جس سے زیادہ ذوق ان باتوں کا ہمیں آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کل دیکھنا تمہاری چھٹی کروں گا میں، اور جتنے تم چیمپئن بنتے ہو ہنسنا نہیں میری باتوں پہ، تم سے زیادہ میں مزاج میں سلیس ہوں. میرے ساتھ جو دوست بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ بڑا زبردست مزاح کرتے ہیں، ہم نے کہا مزاح کے وقت مزاح ہوتا ہے. میں تجھے اکبر الہ آبادی کے اشعار بھی سنا سکتا ہوں، میں تجھے غالب کے اشعار بھی سنا سکتا ہوں، یہ پاگلوں والی گفتگو نہیں، عقیدہ اسی کو کہتے ہیں. ایمان اسی کو کہتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے حالات کیا ہوتے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے ماحول کیا ہوتے ہیں. کراچی کو کا نہیں ہے, بچوں نے بھر دیا اور ہم نے بتایا محرم بھی سنیوں کا ہے, ابو بکر کا یوم بھی سنیوں کا ہے, میلاد بھی سنیوں کا ہے. اور میں ہر سنی پیر کو سلام پیش کرتا ہوں, ہر سنی استاذ کو سلام پیش کرتا ہوں, ہر سنی تنظیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنے تئیں کام شروع کریں. ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے, ہم نے مرنا ہے, ہلکا ہو کر جانا ہے. ہم اس بات پر خوش ہیں کہ تمہارے پاس کوئی بندہ آئے گا تو بنے گا تو سنی نا. ہمیں کسی سے کوئی حسد نہیں ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. اور سنیوں آگے بڑھو, درس قرآن کی محفلیں کرو. مجھے کسی نے کہا محرم, میں نے کہا محرم کے 100-100 جلسے کراچی میں ہونے چاہیے 10 روزہ. ہم تو اذان دے رہے ہیں, آئیے, ہماری ضرورت پڑی تو ہم اپنا آدھا پروگرام کر کے آپ کے جلسوں میں آئیں گے, لیکن بڑھائیں. کراچی کی گلی گلی کے اندر 10 روزہ کی محفلیں ہونی چاہیے
انشاءاللہ.
اللہ سنیو آپ کے گھروں کا بات رکھے.
آمین.
ہم دشمن رکھتے ہیں اس لیے آپ کے جوتوں کی بھی قدر کو ہم جانتے ہیں. آپ لوگوں سے جلے وہ, مشائخ سے جلے وہ, تنظیموں سے جلے وہ, جسے مرنا نہیں ہے. ہم مرنے پر یقین رکھتے ہیں, رسول اللہ سے ملنے پر یقین رکھتے ہیں. اپنے دشمنوں کی گندی اور خبیث نظروں ہمارے سامنے ہیں تو آپ کے چہرے تو چہرے, ہماری نظر میں آپ کے جوتوں کا بھی بڑا وقار ہے. اللہ آپ کے آستانوں کا باد رکھے. اور آخری جملہ سنیے, میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سید الشہداء کے دربار میں اور سلام پیش کر کے لوٹے اور ممبر پر آپ بیٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ غمگین نہ ہونا, انی فرت لکم, میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. انا شہید علیکم, میں تمہارے اعمال پر گواہ ہوں. حضور صرف صحابہ کے اعمال پر گواہ نہیں, قرآن کہتا و یکون رسول علیکم شہیدا. یہی شہید کا لفظ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ میرا محبوب ساری امت پر گواہ ہے. تو یہ لفظ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنی امت کے لیے حوض کوثر پر نہیں. حوض کوثر پر تو نقشہ علماء نے یہ لکھا ہے, میں کبھی بتاؤں گا آپ کو, کہ حضور پہلے پانی پلا رہے ہوں گے, لیکن جب ابو بکر عمر عثمان و علی آ جائیں گے تو سرکار کہیں گے تم پلاؤ, میں ذرا جا رہا ہوں پل کی طرف. میں پل کی طرف جا رہا ہوں. ان کو کوثر بنائیں گے علماء صالحین مشائخ. اور مجھے کہنے دیجیے, سرکار غوث اعظم اپنے ہاتھ سے حضور کی اجازت سے حوض کوثر پلا رہے ہیں. یہ حدیثوں میں موجود ہے. سرکار اپنے نائبوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گے, دیکھو میرا کوئی امتی پیاسا نہ رہے, کچھ میری امت میزان پر ہے, کچھ میری امت پول پر ہے, میں انہیں دیکھ رہا ہوں. اے عبد القادر, اے معین الدین, اے علی حجویری, اے پیر مہر علی, اے احمد رضا, کھڑے رہے, پانی پلاتے جا, میں آگے سے لوگوں کو بھیجتا رہوں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
ہمیں دکھ اس کا ہے کہ امت کو کافر کیوں قرار دیا جا رہا ہے, غلط فتوے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں. اگر تمہارے گھر کے ملاؤں کی بات ہو تو وہ شرک نہیں, مسلمانوں کی بات کی جائے تو شرک ہے معاذ اللہ. سرکار نے شاہ فرمانا شہید علیکم, کل پڑھوں گا انشاءاللہ میں, اور یتیوں کا چھپا ہوا ترجمہ بھی میرے سامنے ہے اور یہ کم لوگوں کے پاس ہے. میرے ایک بہت عزیز دوست نے دیا ہے, میں اس کو کروٹ کروٹ دعائیں دیتا ہوں کہ بہت بڑا حوالہ مجھے دے دیا. یہ میرے نزدیک کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے اس وقت. یہ نسخہ اگر کسی کے پاس ہوگا کل بتاؤں گا یہ کیا ہے. اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو بچائیے گا. یہ 10 سال سے بند ہے لیکن چھپا وہاں ضرور ہے, چھپا وہاں
ضرور ہے.
بدلا تم نے, ہم نے نہیں, ہم کل بھی آغوش کہتے تھے اور آج بھی. آج تم نے جوناگڑی کو لایا ہے, پہلے جوناگڑی نہیں تھا, یہی تھا, یہی تھا. اور جو لوگ دوسری ایک پارٹی کہتے ہیں نا کنزول ایمان پر پابندی لگی ہے, تو میں نے کہا تمہارے پر بھی لگی ہے. تو کہا وہ تو غلط لوگ ہیں. تو میں نے کہا کیوں اب بول رہا ہے, اب بول رہا ہے. پابندیوں سے کچھ نہیں ہوتا. رسول اللہ پر بھی حدیبیہ میں 3 دن پابندی لگائی تھی. پابندیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مومن کے لیے دربار رسالت میں پہنچنا اگر قدم سے مل جائے تو شرف کی بات ہے, ورنہ تو خالی کر یہ دل کا گھر, مدینہ آنے والا ہے. میرے آقا شاہ فرماتے ہیں نا شہید علیکم, اے میری امت میں تمہارا گواہ ہوں. اور حضور نے شاہ فرما وَإِنِّ اُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ, اور اسی جگہ پر مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی. پھر حضور شاہ فرماتے مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي, مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. وَلَكِن تَنَافُسُوا فِيهَا,
مگر اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں لگ جاؤ گے. میں پوچھتا ہوں, حدیث کا جملہ مکمل پڑھو, حدیث کا جملہ مکمل پڑھو. ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافس فیہا, لیکن استدراک کے لیے ہے. چھوٹا سا عربی کا قاعدہ ہے یہ, لیکن استدراک کے لیے. استدراک ما قبل جملے کے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے, اور وہ اس دونوں لیکن سے ما قبل اور ما بعد دونوں کا جوڑ ایک ہی ہوتا ہے. لیکن سے پہلے جملہ ہے کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے لیکن دنیا کی محبت میں آؤ گے. یہ صحابہ سے خطاب ہے, یہ تو شیعہ کا عقیدہ ثابت ہو جائے گا کہ جناب یہ اب دنیا کی محبت میں مبتلا تھے, دنیا کی محبت میں مبتلا تھے. تو یہ صحابہ سے نہیں, ہم سے خطاب ہے, امت سے خطاب ہے. اگر دنیا میں محبت میں آنا یہ سب سے خطاب ہے, تو شرک نہ ہونا بھی یہ سب سے خطاب ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ ڈھنگا برباد عبارت کے دیکھے, ماں خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافس فیہا. یہ لیکن دو استدراک ہے, یہ ماں قبل ماں بعد اس کے اندر داخل ہے. ماں قبل سے شک اور وہم کو دور کرتا ہے, یعنی شرک تو نہیں ہوگا لیکن دنیا کی محبت ہوگی. ابو بکر کے پاس دنیا کی محبت نہیں تھی, عمر کے پاس دنیا کی محبت نہیں تھی, عثمان کے پاس دنیا کی محبت نہیں تھی. ہے دنیا کی محبت بعد والوں میں آئی ہے. یہ تو سارے جنتی ہیں قیامت تک کے لیے, حضور فرما رہے جن میری امت دنیا کی طرف تو جائے گی لیکن شرک نہیں کرے گی.
شرک
نہیں, بولو شرک
نہیں کرے.
اور پھر میرے دوستو امت کی دو قسمیں ہیں, میں اس کو بالکل پورا گانٹھ لگا دوں. میں اس سے آگے کا لفظ بولنے کا عادی ہوں لیکن میں نے مائک پر یہ لفظ کہا ہے کہ جناب اب اس کو بالکل بوریا بند کر دی جائے تاکہ کوئی اعتراض کوئی بن نہ سکے. امت کی دو قسمیں ہیں, امت دعوت اور اجابت. امت دعوت اور اجابت. دعوت وہ کہ جیسے کافر ہیں جن تک دعوت پہنچ رہی لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے. اجابت وہ جن تک دعوت پہنچی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے. اب میں اس کا بیلنس پوائنٹ آپ کو سامنے ذکر کر رہا ہوں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. یہ میری طرف سے ایک تجویز ہے کہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن تنافس فیہا. یہ علمی جبر نہیں دکھا رہا, یہ اعتدال امت کے درد میں بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا میری بات میری امت شرک نہیں کرے گی لیکن دنیا کی محبت میں مبتلا ہوگی. اس کا بیلنس پوائنٹ یہ ہے, یعنی امت اجابت کی اکثریت جو ہے وہ شرک نہیں کرے گی. یہ اس کا بیلنس پوائنٹ ہے, اکثریت شرک نہیں کرے گی. اور اکثریت سے مراد کون ہے؟ غوث اعظم, داتا علی حجویری, پیر مہر علی شاہ, فضل حق خیابادی, وہ امت کے اولیاء ہیں, یہی مراد ہے. اور آج جو ہمارا عقیدہ ہے وہ انہی کی کتابوں سے ہے, ٹھیک ہے. تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ سنی مشرک نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بشارتیں 1400 سال پہلے بیان فرمائی ہے. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں انما مما تخوف علیکم رجل, سنو سنو حضرات گرامی سنیے, سرکار نے فرمایا, یہ مسلم نبی اعلیٰ کے اندر حدیث موجود ہے, ابن کثیر کے اندر, فکان من الغاوین, جو سورہ انعام کی آیت اس کے تحت علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں انما مما تکم رجل. سنیے سنیے غور سے. لوگ کہتے جی قیامت کی علامت, آثار قیامت پر ہمارے مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا جو علامت حقیقی ہے وہ کیوں نہیں بتاتے. ایک علامت قرب قیامت کی ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے کہ ہر بندہ قرآن بغل کے نیچے لے کے پھرے گا. یہ ابو داؤد شریف میں حضور نے فرمایا ہر بندہ کون ہے جو علامت قیامت یہ آگے بڑھائے گا لوگوں تک. آج آپ دیکھو کل تک بینک میں نوکری کرتے تھے آج مفسر قرآن ہو گئے, کل تک ٹھیا لگاتے تھے آج قرآن کا درس دے رہے ہیں, کل تک امریکہ میں تھے کل تک کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے ادھر سے قرآن دے رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ تمہارا حق ہے, تو کہنے لگے اس کے لیے داڑھی ضروری ہے. میں نے کہا کم سے کم ایمان تو ضروری ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایمان تو ضروری ہے. توجہ کیجئے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں قرب قیامت کے اندر سب سے بڑی علامت یہ بڑی ہوگی کہ ہر بندہ بغل کے نیچے قرآن کرے گا اور گلی کوچے میں درس دے رہا ہوگا. آج ایسا ہے کہ نہیں؟ اور حضور فرماتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ تم اہل نہیں ہو تو لوگ تو قرآن ہی نہیں سن رہے. حضور کہیں گے لوگ ان سے کہیں گے قرآن تو سن رہے لیکن تم اہل نہیں ہو اس کے, تو وہ بات کو مس یوز کرتے ہوئے کہیں گے دیکھو بھائی یہ تو قرآن کا منکر ہے, دیکھو بھائی یہ قرآن کا منکر ہے. آج یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں اتنے مطلب کی علامتیں بتائی تم نے, پورا دین کیوں نہیں بتایا؟ اور دوسری علامت سنیے, یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور پڑھ رہا ہوں تفسیر ابن کثیر کے اندر, فکان من الغاوین کے تحت سورہ انعام کی آیت نمبر 75, اس آیت فکان من الغاوین کے تحت امام ابن کثیر نے نقل کیا اس بات کو, علامہ ابن کثیر نے. اور مسنبی یالا کے اندر موجود ہے. حضور فرماتے قیامت کے دن ایک اور گہرام مچے گا, گہرام ہوگا, گہرام. اللہ اکبر, اللہ محفوظ فرمائے. اور وہ شروع ہو چکا ہے. اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں رکھے, اور جو بقیہ زندگی رہ گئی ایمان کی سلامت اور ایمان اور صحت آبرو کے ساتھ. ہم اللہ رب العالمین سے سختی کا سوال نہیں کرتے, آسانی کا سوال کرتے ہیں. میرا آقا فرماتے انا مما تخوف علیکم رجل, فرمایا کہ میں اپنی امت میں قوم سے ڈرتا ہوں لیکن وہ قرآن پڑھے گی. صحابہ نے عرض کیا حضور قرآن پڑھے گی کثرت کے ساتھ تو ڈرنا کیا ہے, ڈرنا کیا ہے, قرآن پڑھے گی تو ڈرنا کیا ہے؟ سگا فرماتے اچانک وہ اس کے قرآن سے پھر جائے گی. ثم انسلخ منہ ونبذہ وراء ظہرہ, اور اس کو اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دے گی, یعنی پیغام کو. وساء علی جاری بالسیف, حضور فرماتے ڈر یہ کہ میری بھولی بھالی امت کو مارنے کے لیے اسلحہ اٹھائے گی. یہ حضور کے الفاظ ہیں. وہ اپنے اعتقاد سے صحیح کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں, کیونکہ حضور نے سارے پول کھولے ہیں. حضور نے یہ تک بتایا ان کی شکلیں کیسی ہوں گی, کس سواری پر یہ آئیں گے, بولیاں کیا بولیں گے. سرکار نے فرمایا وساء, اس حدیث کو ہمارے استاذ کہتے ہیں یہ حدیث, یہ حدیث ہے اور ایٹم بم ہے یہ, اگر ہر سنی اس کو یاد کر لے, ہر سنی اگر اس حدیث کو یاد کر دے تو یہ شرک شرک کی بکواس کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے. سرکار فرماتے وساء علی جاری بالسیف, وہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور اسلحہ اٹھائیں گے. وساء علی جاری بالسیف, اور وہ اپنے محلے والے وطن والوں کو تلواروں سے ماریں گے, اسلحوں سے ماریں گے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور مارنے کا جواز کیا ہوگا؟ فرما رماہ بالشرک, الفاظ ہے رماہ بالشرک. وہ کہیں گے یہ مشرک ہیں, مشرک ہیں, ان کی گردنیں کاٹو, یہ مشرک ہیں, ان کو گولیاں مارو, یہ مشرک ہیں. حذیفہ بن یمان جو رازدار رسول ہیں, حضور سے راز, یہ حضور کی جانب سے سکینر مشین ہے پوری. سرکار نے ایک ایک منافق کے بارے میں ان کو بتایا ہے. حذیفہ بن یمان کہتے میں نے پوچھا کہ حضور واقعی میں امت مشرک ہو چکی ہوگی؟ ایہما اولی بالشرک الرامی بالمرمی, حضور کیا واقعی میں وہ صحیح فتویٰ دے رہے ہوں گے, مارنے والا قتل کرنے والا مشرک ہوگا یا مرنے والے؟ سرکار نے فرمایا بل رامی, حضور شاہ فرماتے میری امت بے گناہ ہوگی, مارنے والا خود کافر و مشرک ہوگا. سنیو اس سے بڑی وضاحت کیا چاہیے, اس سے بڑا سچ تمہیں کیا چاہیے؟ فرمایا وہ رماؤ بھی شرک. آج گرد و نوا میں دیکھو مسلمانوں کو شرک شرک کون کہتا ہے, اور مسلمانوں کو عاشق عاشق کون کہتا ہے؟ تو یہ فرق سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو آپ نے ان کے شرک مرک کے فتووں کی پرواہ نہیں کرنی, سمجھ رہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لائق ہے, دیوار پر مار دینے کے بات ہے. اس لیے کہ تفرقہ ہے, یہ یہودی سازش ہے, یہ امت میں انتشار ہے. امت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ سرکار کی حدیث کو عام رکھا جائے کہ امت میں شرک نہیں ہے, امت میں شرک نہیں ہے, امت میں شرک نہیں ہے. بولو امت میں شرک نہیں ہے. حضرات گرامی, مزاروں سے شرک نہیں پھیلا, مزاروں سے توحید پھیلی ہے. میں نے اس حدیث پاک کی ایک مختصر سی لاجک بیان کی ہے, ورنہ ابن ماجہ میں اگر آپ آ جائیں تو ایک اور حدیث ملتی ہے کتاب الریا میں, اس کے اتنے واضح الفاظ ہیں. سرکار فرماتے ہیں سنو, سرکار فرماتے ہیں لستو اقول لکم تعبدون شمسن ولا قمرن ولا وسنن, حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بعد تم سورج کو پوجو گے. یہ دیکھو کتنا واضح الفاظ ہیں. فرمایا لستو اقول لکم تعبدون شمسن ولا قرم ولا قمرن ولا وسنن, فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بعد میری امت بتوں کو پوجے گی. یہ مزار کو بت کہتے ہیں, اور حضور فرماتے ہیں بتوں کو نہیں پوجے گی, نہ مزار بت ہوتے ہیں. ایک سنیے, فرمایا کہ نہ میری امت بتوں کو پوجے گی, نہ چاند کو پوجے گی, نہ سورج کو پوجے گی. ولیکن خفیتن شہوتن خفیہ, لیکن ہاں ریاکاری ان کے اندر آ جائے گی, لیکن کسی غیر کی عبادت ان کے اندر نہیں آئے گی. بولو سبحان اللہ. اور پھر میں بیلنس پوائنٹ پیش کر رہا ہوں, پھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بیلنس پوائنٹ کہ امت اجابت کی اکثریت توحید پر ہے. امت یہ بیلنس پوائنٹ ہے, بالکل یہ سلوشن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ میں اتفاق پیش کر رہا ہوں کہ امت اجابت جس نے کلمہ پڑھا ہے ان کی اکثریت, اکثریت ان کی توحید پر قائم ہے. ان سے مراد کیا ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھنے جملہ یہ بھی سنو, جب امت کی حقیقت کو دیکھنا ہونا تو پھر پریزنٹ کو نہیں دیکھیں گے, پاسٹ کو دیکھیں گے. پریزنٹ کو نہیں دیکھیں گے, حال کو نہیں دیکھیں گے, پاسٹ کو دیکھیں گے. پیچھے دیکھیے گا آپ کہ توحید پر کون کون لوگ تھے. کیونکہ ملا نظر نہیں آئیں گے, سنیوں کے گنبد والے نظر آئیں گے. جن کو آج اہل سنت سنی جاگ, تو کتنا قیمت والا ہے، تیرے کو کیسا گمراہ بنا کر، کس طرح بھولا بنا کر تجھے شکار کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت حق پر اس لیے ہے کہ اہل سنت سواد اعظم ہیں، سب سے بڑی جماعت ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے میں 24 لاکھ ہوتے ہیں، میں نے کہا پریزنٹ نہیں دیکھا جاتا، پاس دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو قرب قیامت ہے، اہل حق کم ہوتے چلے جائیں گے، یہ تو قیامت کی علامت ہے کہ اہل حق کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے وہاں میرا ایک دوست اسلامی بھائی، وہ کہنے لگا حضرت ان کے اتنے میرے اتنے، میں نے کہا میرے پیارے اسلامی بھائی تو ایک بھی ہونا تو 50 لاکھ بیماری ہے، تو اس چکر میں کیوں پڑتا ہے کہ ان کے 50 تھے تو میرے 20 ہے۔ میں نے کہا یہ تو اہل حق کی علامت ہے کہ یہ ماضی میں زیادہ ہوں گے مستقبل میں کم ہوں گے، کیونکہ اگر یہ زیادہ رہیں گے تو قیامت کیسے آئے گی، یہ کم ہوں گے تو قیامت آئے گی۔ اور حضور نے فرمایا ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، وہ ایک ہوگا لیکن پوری جماعت ہوگا۔ ایک جماعت کیسے ہوگا؟ فرما ہوگا تنہا، ماننے والا تو جماعت کا ہوگا نا۔ بولو سبحان اللہ۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے اتت رسول اللہ کی۔ آج درس میں ختم کر رہا ہوں، توجہ سنیے، کل انشاءاللہ توحید کے 4 رتبوں پر بڑی قیمتی بات میں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات، آج کا نور کوثر کی جانب سے یہ اہتمام کیا ہوا درس محرم الحرام کا ایک پیغام سنیے، سنیو آپس میں محبت کرو۔ آج کا پیغام ہے، جاگو سنیو، آپس میں محبت کرو، حسد ختم کرو۔ یہ پیری مریدی اختلاف کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ ایک پلیٹ فارم کی 4 پٹریاں ہیں جو سب مدینے کی طرف جائیں گی۔ قادری ہے وہ بھی جنتی ہے، چشتی ہے وہ بھی جنتی ہے، نقشبندی ہے وہ بھی جنتی ہے، سہروردی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ پیروں کے مسئلے میں لڑا نہ کرو، حسد غلیظ چیز ہے، حسد اعمال کو کھا جاتا ہے، نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک بات سننا، ایک بات سننا، اگر میں یہ سنوں کہ چلو وہ میرے ہاتھ پر مرید نہیں ہوا تو میں اس کے خلاف آنکھیں چڑھاؤں، نہ نہ نہ، میں حضور کی شفاعت کو ملحوظ رکھوں، سرکار کو میں نے چہرہ دکھانا ہے، غوث اعظم سے میں نے ملاقات کرنی ہے، تو میں یہ بات کیوں نہیں سوچتا کہ چلو میرے ہاتھ پر نہیں آیا، کسی کے ہاتھ پر گیا بنا تو حضور کا عاشق ہی نا۔ توجہ میری طرف رکھیے، بڑی آرام سے توجہ میری طرف رکھیے، آپ اپنے اندر مرکزیت پیدا کریں، سنیو، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ آپ قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، یا پھر آگے چل کر پیر کی محبت میں ہمارے وہاں ایک علامات نکال لی جاتی ہے، جس طرح رضوی کہا جاتا ہے، اتاری کہا جاتا ہے، قدیری کہا جاتا ہے، اس میں بھی الجھنے کی کسروئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شاخیں ہیں، اصل جڑ وہی ہے پیچھے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اصل ہدف کو دیکھو، جنگ کی ضرورت نہیں ہے، دشمن تمہیں آپس میں الجھا رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس نہیں آیا، کسی دوسرے کے پاس چلا گیا اور وہ صحیح العقیدہ تھا، تو بنا تو سنی، کام تو آپ ہی کا ہو گیا نا، گھر تو آپ ہی کا بچ گیا نا، محلہ تو آپ ہی کا بچ گیا نا، ساری دنیا کا کام آپ تو نہیں کر سکتے تھے، یہ خدا نے تقسیم رکھی ہے، کچھ ان کے ہاتھ پر ہے، کچھ تیرے ہاتھ پر ہے، تیرے ہاتھ پر جو ملے تو تکبر نہ کر، جو اس کے ہاتھ پر پہنچے تو شکر کر، تیری اس نیکی سے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ لہذا سنی ایک دوسرے کے خلاف پوچھتے نہ چلائیں، ایک دوسرے کے خلاف تان نہ کریں، لان نہ کریں، باتیں نہ کریں، ہماری مرکزیت ایک ہی ہے، ہمارا سب سے بڑا تعارف ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آج میرے ساتھ وعدہ کرو، ہم ہر سنی کے لیے دل صاف کریں گے، کسی سنی بزرگ کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہم کسی آستانے کے خلاف ہاتھ نیچے نہیں کرنا، یہ اللہ کے حضور دیکھے جا رہے ہیں، ہاتھ نیچے نہیں کرنا۔ آج تم نے ہاتھ 5 منٹ اوپر کیا، دنیا آخر میں تمہاری قسمتیں اونچی ہو جائیں گی۔ ہم کسی سنی کے لیے بغض نہیں رکھیں گے، اس کے خلاف بات نہیں کریں گے، کسی آستانے کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ جو سنی صحیح العقیدہ ہے، بد مذہبوں سے نفرت کرنے والا ہے، حضور کا غلام ہے، صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، ہم اس سے پیار کریں گے، اس لیے کہ ہمارا پیار ہمارے نفس کے لیے نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو جواب مجھے نعرے کی صورت میں دیں، نعرے رسالت
یا رسول اللہ،
اب بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، نعرے رسالت
یا رسول اللہ۔
سنیو، اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو آباد رکھے۔ اور اس درس میں تم شریک ہوئے، یہ درس کوئی تنظیم سازی نہیں تھی، کوئی معاملات نہیں تھی، ایک علم دوستی تھی،
آپ تک وہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ جو آپ ہی کے آستانے کا ہے، آپ ہی کی تنظیم کا ہے، آپ ہی کے بزرگ کا ہے. چہرے بدلے ہوئے ہیں، رنگ سب پر ایک ہی چڑھا ہوا ہے. چہرے مختلف ہیں تعارف کے لیے، رنگ سب پر ایک چڑھا ہوا ہے. سنی بھائی کے آگے عارضی کریں، انکساری کریں، محبت کریں. اس کے کام آئیں تو نور اللہ نور ہے، کام نہ آ سکیں تو الجھاؤ نہ کریں، غیبت نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایمان بڑی قدر والی چیز ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. گناہگار آدمی اگر اللہ اس کے رسول کے لیے پیار کرے تو اس نیکی پر خدا پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.